أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله چلیے پارے کے آغاز کی تلاوت سنتے ہیں اور آپ بالکل اس وقت اپنے دل دماغ کو اس بات کے لیے تیار کیا کریں کہ میں اپنے مالک کا کلام سننے لگی ہوں اور دل میں شوق تجسس اور رغبت محسوس کیا کریں کہ آج کے پارے میں کیا ہوگا. شروع کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 13ویں پارے کا آغاز کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم براہ راست اس پارے پہ جائیں پچھلے پارے کو تھوڑا سا جذب کریں گے کیونکہ پچھلا کھانا ہضم نہ ہو تو مزید کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا. بارہواں پارہ حقیقت میں ہم سب کے لیے قائدہ تھا کہ کس طریقے سے رزق روزی روٹی سب رب کے ہاتھ میں ہے، تم نہ جانے کیوں فکرے کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنے ذمہ لیا۔ جیسے ایک ماں امتحان کے دنوں میں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ تم پڑھو، کام میں کروں گی، تمہیں کھانا بھی کمرے میں دوں گی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ ہم سب سے لیا تھا کہ میں تمہارے رزق روٹی کا خیال کروں گا اور تم وہ کام کرو جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ روزی روٹی کا غم فکر ہی ان کو اللہ کے رستوں اور حتیٰ کے فرائض کی ادائیگی سے بھی روک لیتا ہے۔ تو پہلی چیز تو ہم نے اس میں سے یہ سیکھی کہ ہم نے اپنے روزی روٹی، اپنے کھانے پینے کا فکر نہیں کرنا، اور اس چیز کی خواہش رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جس کے لیے اس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا۔ پھر دوسری چیز جو اس میں ہمیں دکھتی ہے وہ کیا ہے کہ جب ایک انسان استغفار کے ساتھ اپنا دامن جوڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ ہے کہ اس کے راستے آسان کر دیتے ہیں، مشکلات سے نجات، غم و دکھوں سے نجات، بلکہ اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے کبھی اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور یہ چیزیں اگر ہماری پختہ ہو جائیں تو ہمیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ پھر اسی طرح ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، ساری تو آج شیئر نہیں ہوں گی، کچھ آپ کو دکھا کر باقی انشاءاللہ ریڈنگ مٹیریل میں ڈال دیں گے تاکہ آپ بھی بعد میں اگر کہے سنے پہ غور کرنا چاہیں تو آپ کے پاس بھی اس کا آئیڈیا موجود ہو۔ پھر اس کے بعد ہم چلیں گے حضرت یوسف کے کردار پہ براہ راست۔ سورۃ یوسف شروع ہوئی بارہویں پارے میں۔ حضرت یوسف کون تھے جن کی ساری زندگی عروج اور زوال کا شکار رہی، کبھی محبتوں کی آزمائش تو کبھی نفرتوں کی۔ باپ کے پیارے تھے کیونکہ اخلاق بڑا پیارا تھا، اور ہر وہ بچہ جو ماں باپ کے آگے مؤدب ہوتا ہے باپ واقعی اسے پیار کر سکتے ہیں، زیادہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے یوسف کو بڑا پیارا خواب تو دکھا دیا اور اس میں تسلی بھی دے دی کہ ایک وقت تمہاری زندگی کا ایسا آئے گا کہ تم لوگوں کو بتاؤ گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں شیطان نے وہی خیال ڈال دیا جو اس کے اپنے دل میں اکثر ہی آتا ہے، اور اس کے بھی جہنمی ہونے کی وجہ آدم کے ساتھ حسد تھی۔ چنانچہ بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ یہ تھی یوسف علیہ السلام کی آزمائش، باپ کی محبت سے نکال کر کنویں کی گہرائیوں میں ڈال دیا۔ اور اس وقت میں آپ سب کو کہوں گی، دل کے کان بھی کھولیے، جسم کے کان بھی کھولیے، شعور کے کان بھی کھولیے، کیونکہ ہمارے بہت سارے کان ہوتے ہیں۔ یہ وہ باتیں جو آپ کے بہتے ہوئے آنسو پوچھ دیں گی اور آپ کے دل سے شکوے اور گلے نکال دیں گی جو آپ کو اپنی تقدیر کے بارے میں آتے ہیں۔ وائے می، میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہمیشہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اکثر یہ وہ۔ تو زندگی یاد رکھیے کہ عروج اور زوال کا نام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ناطے سے بتا دیا کہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ پہلے باپ کی محبت میں تھے پھر بھی محسن تھے، بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے تو محسن بنے، کنویں کی گہرائیوں میں گرا دیے گئے تو محسن رہے، شکوہ نہیں، شکایت نہیں، وہ سکا جس نے ان کو نکال دیا اس کو بھی بتا دیتے کہ دیکھو تمہیں کیا بتاؤں، میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ہمارے تو اصل میں دکھ سکھ ہی نہیں ختم ہوتے، کیا بتاؤں میرے ساتھ کیا ہوا، پھر مبالغہ کریں گے، میں بتا ہی نہیں سکتی، پھر آواز بھرائیں گے، پھر روئیں گے، اور سارے کے بعد ہمارا دل کیا کرتا ہے، اگلا ہمیں مظلوم سمجھ لے، اور اگلا یہ سمجھ لے کہ تم سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں، اور تمہارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں کسی نے۔ میں کہتی ہوں ساری دنیا مان جائے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، پھر واٹ نیکسٹ، آنسو پوچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کے، صرف سنتے ہیں لوگ، دعا کر دیں گے، مخلص ہیں، پیارے ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ جلیں گے، کڑیں گے۔ ماں کو دکھ سنائیں گے تو ماں تھوڑی سی دکھی ہو جائے گی، باپ کو سنائیں گے وہ غصے میں آ جائے گا، کون ہے جس نے تمہیں دکھ دیا، میں اس کو یہ مزہ چکھاتا ہوں۔ بھائی کو دکھ سنائیں گے، غیرت کے نام پہ جا کے قتل ہی نہ کر رہا ہے کسی کو۔ بھائی بہنوں کو سنائیں گے، دلاسے دیں گے، یاد رکھیے صرف ایک ہستی ہے جو آپ کے میرے دکھ نہ صرف یہ کہ سن سکتا، سنتا بھی ہے، بغیر سنائے جانتا بھی ہے، بلکہ وہ ہمارے دکھوں کو دور بھی کر سکتا ہے۔ ہم ڈاکٹرز کے پاس جا کر اپنے دکھ کیوں سناتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے گمان کے مطابق اس کے پاس کچھ تجربہ ہے کہ ہماری اس بیماری کو سن کر اس کا علاج کر دے گا. الحمدللہ ڈاکٹرز پہ جاتے ہیں اللہ شفا دے دیتا ہے, لیکن جائیں اور وہ دوا چوز کریں وہ نہ کھائیں, پرہیز بتائے وہ نہ کریں تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو گویا کہ ڈاکٹر سے فائدہ اٹھانے کی بھی شرطیں ہیں. مقدمہ پڑ گیا, گھر میں کوئی پرابلم ہے, وکیل کے پاس جا کر اس کو سارے حالات سناتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری طرف سے کورٹ کیس کر دو. ہمیں امید ہوتی ہے کہ وکیل ہماری بات کو سمجھ کر وہاں تک ہماری بات لے جائے گا جہاں ہم نہیں جاتے. بس یہ دو باتیں کافی ہیں, جتنا ڈاکٹر پہ بھروسہ ہے اور جتنا وکیل پہ بھروسہ ہے اتنا اللہ پہ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر نہیں ہے لیکن شافی تو ہے, شفا تو اس کے ہاتھ میں, اور اللہ تو اپنا نام بھی الوکیل دیتا ہے, حسبی اللہ لا الہ الا ہو. سورۃ توبہ کے آخر کی آیت ابھی تک ذہن سے محو نہیں ہوئی. آپ اللہ کے 99 یعنی 99 نیمز جو ہمارے ہاں بڑے معروف ہیں صرف اس پہ غور کر لیں, حالانکہ نام اور بھی ہیں, تو میرا آپ کا سارا معاملہ ختم ہو جائے. ہم لوگوں کو سنا سنا کر اتنا سناتے ہیں اور جب پھر کچھ نہیں ہوتا تو پھر کہتے ہیں اچھا پھر میں اب صبر ہی کروں گی. پورے حصے میں جو کچھ ابھی تک پڑھا, نہ تو آپ کو یوسف روتے دھوتے دکھے اور یوسف سے بڑھ کر یعقوب, کیونکہ بیٹا باپ کے نقش قدم پہ ہوتا ہے. یاد رکھیے ہر جگہ اولاد کا قصور نہیں ہوتا, کئی جگہ ماں باپ کا کچھ نہ کچھ حصہ ان کے اندر آ جاتا ہے. خیر قصہ مختصر, کنویں سے نکالے گئے تو عزیز مصر کے گھر میں لائے گئے. یہ اب نعمت تھی, کنواں کیا تھا, آزمائش تھی, وہاں نفرت تھی. عزیز مصر کے گھر میں آئے تو نعمتوں کا دور شروع ہو گیا. اس نے بڑے پیار سے کہا کہ اس کی عزت رکھنا, اکرمی مسوا, بڑی عزت کرنا اس کی, ہو سکتا ہے ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. یہاں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام محبتوں کا شکار ہو گئے. ان کا حسن, ان کی جوانی ان کے لیے فتنہ بن گیا, کیونکہ ہمارے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں نا وہ ہماری نعمتوں کے موافق آتی ہیں. اگر آپ نے علم, اللہ نے آپ کو علم دیا نا تو علم کی آزمائش آئے گی. آپ کو اچھا سننا آتا ہے, بولنا آتا ہے تو اس کی آزمائش آئے گی. اور اگر بچے کو مجبوری سمجھ لیں گے, ویک پوائنٹ بنائیں گے تو بچے کی آزمائش آئے گی. لیکن ہم تو بات کریں یوسف پر, وہاں بھی بڑے پیار عزت سے رہے. اس عورت نے ڈورے ڈالنے چاہے لیکن یوسف جو تھے وہاں باپ کی اس تربیت کی وجہ سے جو کنویں میں گرائے جانے سے پہلے ہو چکی تھی, اس ماحول کے اثر میں نہیں آئے. کتنے عذر تھے یوسف کے پاس. امام ابن قیم نے اپنی کتاب میں 10 عذر پیش کیے کہ یوسف کے اس وقت اس عورت کی بات پہ یس کہنے, ہاں کہنے کے 10 سے زائد عذر ہیں. اور اس کی دوستوں نے جو اس کو تانے دیے تھے بعد میں عورت کو کہ تجھے کیا ہو گیا, قد شغف حبہ, تیرے دل میں اس کی محبت آ گئی اور ایک اپنے غلام کو نہ پرچا سکی, یہ سارے یوسف کے حق میں حجتیں ہیں کہ یوسف واز واقعی مجبور کہ وہ اس دعوت پہ لبئی کہتے. پردیس تھا, پاس کوئی بھی نہیں ہے, غلام تھے, پیسے والی عورت ہے. آج تو باہر کے ملکوں میں جا کر بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ بھی نہ پوچھے اور اس طرح کی بہت ساری باتیں. لیکن یاد رکھیے جن بچوں کی تربیت آپ جیسی ماؤں نے پیدا ہونے سے لے کر ان کی بلوغت تک کر دی ہوتی ہے, یا غد من ابصارہم کا سبق دے دیا ہوتا ہے اور ان کو بتا دیا ہوتا ہے کہ بیٹا حرام کی طرف جانا بھی نہیں ہے, پھر وہ یوسف علیہ السلام کی طرح آپ سے اگر دور بھی ہو جائیں اور اگر اللہ نہ کرے ماں باپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے. اللہ نے یوسف کو اس آزمائش میں سے سرخرو کر دیا. اپنے بچوں کی تربیت کے لیے یہ گول بنائیے کہ آپ اپنے بچوں کے سر پہ نہیں بیٹھے رہیں گے ساری عمر. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ گھر میں رہ کر سر پہ نہیں بیٹھتے, ایک کے سر پہ بیٹھ جائیں گے تو باقی تین کو کون دیکھے گا. اپنے بچوں کے اندر یوسف والا تقویٰ پیدا کریں اور بچیوں میں بھی. اور یہ چیز آپ کے میرے لیے اتنی اہم ہے کہ اس کے بعد پھر ہمارا کام بہت کم رہ جاتا ہے. خیر یوسف علیہ السلام کو وہاں سے بھی اللہ نے نکالا, عین وقت پہ اس عورت کا شوہر آ گیا اور اس کو دیکھ کر وہ عورت ایسے پینترا بدلتی ہے کہ واقعی بازاری محبتیں ایسی ہی ہوتی ہیں. پہلے دروازے بند کیے, اس کو اٹیمپٹ کیا, زومانی جملے بولے. عورت حالانکہ پہل نہیں کرتی لیکن اس نے پہل کر دی. اس وقت تک تو یوسف کو یہی بتا رہی تھی نا کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں, یہ تو نہیں کہہ رہی ہوگی آئی ایم ٹرائنگ ٹو سیڈیوس یو. وہ ان کو برگلانے کی کوششوں میں تھی نا, لیکن یاد رکھیے کہ شوہر کو آتا دیکھ کر ہی ایک دم راستہ بدل گئی اور کہنے لگی دیکھو دیکھو یہ شخص تمہاری بیوی کے اوپر نظریں ڈال رہا ہے۔ یہ ہوتی ہیں بازاری محبتیں، یہ ہے اصل میں فکشن جو میڈیا کے تھرو دکھایا جاتا ہے، اور ہر فلم کی ایک لو سٹوری ہوتی ہے اور اس میں باپ کو ولن بتایا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے فلم دیکھی ہو نا تو میری بات سمجھ جائیں گے آپ۔ اس معاشرے کی یوتھ کی پاکیزگی کی بات کیسے کر سکتے ہیں کہ جدھر باپ کو، لڑکی کا باپ ولن ہے، شادی نہیں ہونے دے رہا، لڑکی بیچاری گھر سے بھاگنا چاہ رہی ہے اور عین وقت پہ باپ کی آنکھ کھل گئی اور اس نے کہا ادھر آؤ اور یہ شادی نہیں ہو سکتی، یہ شادی نہیں ہو سکتی، اور سارے ہال والوں کو وہ باپ کتنا برا لگ رہا ہوتا ہے اس وقت، اور وہ لڑکی جو بڑی خیر و عافیہ سے لڑکے کے ساتھ بھاگ دیا کہتا ہے شکر ہے دونوں مل گئے، اور نہیں ملے تو دونوں مریں گے اور دونوں کی روحیں اوپر جا کے فضا میں دل بناتی ہوئی اڑ جائیں گی، یا نہیں ملے تو وہاں ملیں گے۔ ہماری فلموں نے بچوں کی تربیت ایسے کی ہے، حالانکہ اگر اپنے بچوں پہ نظر بچپن سے رکھی ہو اور ان کو کارٹونوں سے شروع کر کے آگے پھر بیکاریات کا عادی نہ کیا ہو تو الحمدللہ یوسف جیسے کردار آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو خوشخبری دی تھی کہ 7 لوگ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص تھا کہ جس کو دولت مال والی عورت، حسن جمال والی عورت بلائے اور وہ اس کو اللہ کے خوف سے نو کہہ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں، ہمارے مردوں اور ہماری بیٹیوں کو اسی طرح سے لے کر چلے۔ دوسری بات اب دیکھیے کہ ان عورتوں کا کردار، وہ محفل جس میں یوسف کی بے گناہی کو نہیں، اپنے دل کے اندر جو اٹھنے والے جذبات تھے اس کو بیان کرنے کے لیے اس عورت نے تیار کیا، کیونکہ بات چھپتی نہیں ہے۔ اب شوہر نے تو کہا تھا چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ، اسکینڈل نہ بن جائے، اخبار والوں کا نہ پتہ چل جائے، نیٹ پہ خبر نہ چلی جائے، لیکن کبھی یہ بات چھپتی ہے، کہتے عشق اور مشک چھپتا نہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا تم 7 پردوں میں چھپ کر بھی گناہ کرو گے تو وہ بھی دکھ جائے گا، اور وہی ہوا، گھر گھر باتیں شروع ہو گئیں۔ اور یاد رکھیے یہ باتیں کہاں ہوتی ہیں، یہ بیکار محفلوں میں ہوتی ہیں، یہ کمیٹی پارٹیز کہہ لیجیے آپ، اس کو کٹی پارٹیز کہہ لیجئے، جہاں عورتوں کا عموماً کام کیا ہوتا ہے، بیکار کے مشغلے، اچھے کپڑوں کی نمائش، اپنے گھر کے صوفے قالینوں کی خوبصورتیاں، اور ایسی سجی سجائی عورتیں پھر وہاں سکینڈلز کو پیش کرتی ہیں۔ یہاں سے آپ کو اس دور کا معاشرہ بھی نظر آئے گا کہ کس طرح وہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کمنٹس پاس کرتی آتی ہیں، اور عزیز مصر کی بیوی کا تو حال یہ ہوا کہ ناکام بھی ہوئی اور بدنام بھی ہوئی، کچھ بھی نہ اس کو ملا، چلیے کوئی نفس کی خواہش پوری کر لیتی تو کچھ تو اس کو ملتا، اور عزیز مصر ایک لبرل ہسبینڈ کے طور پہ وہاں دیکھتا ہے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ اچھی بیوی اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتی، چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، یہ پیغام اپنی بیٹیوں کو دے کر بھیجیے۔ لیکن یہ پیغام بڑا مشکل ہو جاتا ہے دینا جب پہلے سے بیٹیوں کے وارڈ روبس میں کرکٹرز کی، اداکاروں کی، گلوکاروں کی پوسٹر سائز تصویریں لگی ہوں۔ یہ بھی ماں باپ کے لیے لمحہ فکری ہے کہ بیٹیوں کے لیے ہم نے کون سا ماحول رکھا ہوا ہے۔ جب حیا نہیں رہتی نا تو پھر اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا، یہ یاد رکھیے۔ مت سوچئے کہ جو عورتیں آج اپنے شوہروں سے خوش نہیں ہیں ان کے شوہر نکمے ہیں، اصل بات یہ کہ حرام میں ہمیشہ کشش ہوتی ہے۔ آپ کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگ رہا نا، ہو سکتا ہے 10 عورتیں آپ کے شوہر کی بیوی بننے کے لیے تیار ہوں اور کہتی ہوں کہ اللہ ہمیں ایسا ہی شوہر دے دے۔ تو بیٹیوں کی حیا کو قائم رکھیں، آپ پڑھیے جائیے دنیا میں، یونیورسٹیز میں جائیے، کالج میں جائیے، لیکن اپنے حال حلیے کو دیکھیے گا، پھر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہمارا لائف سٹائل چلتا ہے نا اسی طرح سے خرابیاں آنے لگتی ہیں۔ یہ تو ایک لمبا موضوع ہے، اس پہ صورت یوسف کا ہمارے پاس پورا کورس موجود ہے ود ورک بک۔ آپ میں سے جو سسٹرز یہاں کسی بھی ادارے سے موجود ہیں، کالج سے، اسکول سے، ایون ہاسپٹلس میں نرسوں کے لیے ایک چھوٹا سا 1 گھنٹے کا سلاٹ ڈیلی رکھنا چاہیں، آپ سسٹر فرحت سے بات کر لیجیے۔ نیت کیا ہے کہ اس پورے شہر میں کم از کم یہ 2 بڑی خرابیاں جو آج ہمیں اپنے ارد گرد منہ کھولے ہوئے دکھتی ہیں اس کا علاج کیا جا سکے، جو ہمیں سورت یوسف میں دکھتی ہیں۔ تو باقی ڈیٹیلز آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام اب جیل میں چلے گئے، پھر غم آ گیا، کنویں کی جیل تھی اب اصلی جیل میں آ گئے۔ یوسف کی زبان سے شکوہ نہیں دکھا، یہ سیکھیے، یہ ہے میرے آپ کے کرنے کا کام. بلکہ جب عورتوں نے ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے چاہے تو یوسف نے اس وقت کہا کہ اللہ مجھے سجن و حب لئی، مجھے تو جیل ہی بھیج دے، مجھے یہ ماڈرن بنی ٹھنی دل پھینک قسم کی عورتیں اچھی نہیں لگتی. پہلے والدین سے کٹے جہاں سے دینی ماحول مل رہا تھا، مصر میں آئے یہاں سے دنیا کی تعلیم اور بڑے گھر لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا سیکھ لیا، اب یہاں سے کاٹ کر اللہ ان کو جیل کی سلاخوں میں اپنا بنا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غارِ حرا میں بلایا، موسیٰ کو طور پہ بلایا، اور یوسف کو جیل کی تنہائیوں میں بلایا. یہ ہر اس بندے کے لیے وقت آنا لازمی ہوتا ہے جو اللہ کے دین میں کچھ کرنا چاہتا ہے. اللہ پہلے ساری محبتوں، سارے رشتوں، ساری ڈسٹریکشن سے کاٹ کر اپنا بناتا ہے. تنہائی اور وحی کا دل پہ اترنا یہ لازم ملزوم ہے. تنہائی روح کی غذا ہوتی ہے، اس میں غور و فکر کی عادت پڑتی ہے، آپ کے اوپر اپنا آپ کھلتا ہے. جب ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں نا تو ہم اکثر انہی کے مطابق ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تنہائی میں ہم اپنی اصل پہ آ جاتے ہیں. اس لیے تھوڑا سا وقت تنہائی کا نکالیں. آپ بچوں کی ماں ہیں، 6 بچے ہیں آپ کے، الحمدللہ. آپ ان لاز کے ساتھ رہتی ہیں، گھر میں 10-15 لوگ ہیں، الحمدللہ. اور آپ شوہر بیوی ہیں، الحمدللہ. 15 سے 20 منٹ لیسٹ، اور زیادہ جتنا کر لیں، اپنے لیے وقت لیجئے. گھر والوں کو بتا دیں اٹس مائی ٹائم، سیل فون بند، نو مور کالز، اور پھر وہاں بیٹھ کر غور فکر کیجئے. اور آپ یاد رکھیں گے کہ ایسے وقت میں اگر آپ کا اللہ سے تعلق جڑ گیا نا تو پھر ایسا کنیکشن جڑے گا، ایسے سگنلز مل جائیں گے کہ آپ کی بات اللہ تعالیٰ اپنے پاس تو چھوڑیے، پوری دنیا میں آپ کو اللہ خیر کے لیے چن لے گا. اور اللہ ایک ایک کر کے سب کو چھڑا رہا ہے. پہلے باپ چھٹا، بھائی چھٹے، چلے کچھ تو عزیز مصر کے گھر میں ملا نا، اب وہ بھی چھٹ گیا، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یوسف کو خود سے باتیں کرنا سکھا رہا ہے. یہ ہے وہ وقت جس میں یوسف کو نبوت ملنے کے اثرات پیدا ہو رہے ہیں. اور ان لنراک من المحسنین، یہ ٹائٹل سب نے یوسف کو دیا. کیا پتہ چلا کہ مومن اچھے حالات میں ہو یا برے میں ہو، ایٹیچیوڈ نہیں بدلتا. آپ کہتے ہیں شوہر میرے ساتھ اچھے ہیں تو میں بڑی اچھی ہوں. آپ کسی سے کہتے ہیں آپ نے یہ بدتمیزی کیوں کی، کہتے ہیں اس نے نہیں کی، وہ اتنا برا تھا، اس نے بھی مجھے یہ کہا. نہیں، اگر آپ محسنہ ہیں، وہ جو مرضی کر دیں آپ آگے سے نہیں بدلیں گی. دیکھیے، آم کو کریلے کی بیل کے ساتھ جوڑ دیجئے، آم کڑوا نہیں ہوگا. بچیوں کی یہ تربیت کیجئے، مجھے کسی کی بات بھولتی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ سوئی کی طرح رکھیے بچی کو. مجھے سمجھ نہ آئی پہلی دفعہ میں جب میں نے سنا، میں نے کہا کیوں سوئی کیوں، وہ تو بڑی بری ہوتی ہے. کہتی نہیں، موٹے میں سے بھی گزر جاتی ہے، پتلے میں سے بھی گزر جاتی ہے. بچیوں میں برداشت صبر ہوگی تو گھر نہیں ٹوٹیں گے، اور لڑکوں میں تحمل بردباری ذمہ داری ہوگی تو گھر نہیں ٹوٹیں گے. آج گھر ٹوٹ رہا ہے، اور جو بنے ہوئے ہیں وہ بھی بس اللہ نہیں، اوپر سے تار جوڑے ہوئے، اندر کے بھید اللہ جانتا ہے. تو یاد رکھیے کہ ایسے وقت میں محسنہ بنائیے. ہمارے یہاں عموماً سورہ یوسف پڑھی جاتی ہے بچے کے حسن کے لیے. ماں پریگننٹ ہے، بچے کو پڑھ پڑھ کے بھوکے گی، اور یا دلہن کے اوپر پڑھتے ہیں. آپ اپنی بیٹی کے اوپر سورہ یوسف کا ورد کیا کریں، اس کا پانی چھڑک دیں. ظاہری حسن کی اللہ نے کوئی ایک بات نہیں کی. ابھی آگے بھی سورت چلے گی، میں آپ کو ابھی سے یقین دلا دوں، پوری سورت میں نہ تو یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کا ذکر ہے، نہ حسن کا ذکر ہے. ہاں ایک حسن ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان لنراک من المحسنین. بات نہیں، حسن دے کر بھیجئے بچیوں کو، واجبی شکل و صورت کی بھی ہوگی نا تو کامیاب ہو جائیں گی. اور سیم باتیں مردوں کے لیے بھی ہیں، دونوں طرف سے سیم بات ہے. اخلاق دیکھیے، دین دیکھیے اور اخلاق دیکھیے، پھر شکل صورت دولت مال تو بعد کی بات ہوگی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بگاڑ کی حد کیا ہے، کہ مرد یہ تک جانتے تھے کہ عورتوں کا قصور ہے، لیکن پھر بھی یوسف کو قید نہ کر سکے، لیکن بعد میں یوسف نے خود ہی مانگ لی. تو کیا پتہ چلا کہ جب کسی معاشرے کی عورتیں اس حد تک بگڑ جائیں تو اصل میں اس کے پیچھے پھر مردوں کا ہاتھ ہوتا ہے. دعا کیجئے کہ ہماری آنے والی نسلیں اس سارے معاملے سے بدل جائیں. اب اس سے آگے والا جو حصہ ہم پڑھنے والے ہیں، اس میں حضرت یوسف کا کردار ایک محسن کا دکھے گا، اور تقدیر اور تدبیر کا معاملہ دکھے گا کہ جو مرضی کر لیجئے، جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے اور وہ ہو کے رہتا ہے. اور اب 13ویں پارے کے اندر سے جو چیزیں آپ نے میں نے انشاءاللہ دیکھنی ہے اس کو ذرا سا نوٹ کر لیجئے، کیونکہ یہ باتیں اصل ہوتی ہیں، باقی ترجمہ تو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، آپ خود بھی پڑھ لیجئے بعد میں جا کر، اور اللہ آپ کے وقت میں برکت دے دے، لیکن یہ چند چیزیں اگر ہم مس کر کے صرف ترجمے پہ فوکس کریں گے تو یاد رکھیے کہ پھر ہم اس پارے کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. اس پارے کا ٹاپک، پارہ 13 کا ٹاپک ہے بھائی کا رشتہ بھائیوں سے. بہت سارے رشتوں میں سے ایک رشتہ بھائی کا بھائی سے. آپ نے پہلے دور کے لوگوں کی کہانی سنی ہوگی، کہتے تھے بازو، کسی کا بھائی مر جاتا تھا تو کہتے تھے میرا بازو کٹ گیا. کتنے لوگوں نے یہ بات سنی ہوئی ہے؟ جی الحمدللہ، ایک قوت کی نشانی ہوتے تھے. اور میں ایسے ایک بچے کی بات جانتی ہوں جس کا بھائی نہیں تھا، یعنی اکلوتا تھا، تو اس کے منہ سے یہ حسرت بھری بات نکلتی تھی کہ میرا تو کوئی بازو ہی نہیں ہے، مجھے کچھ ہو گیا تو میرے ماں باپ کا کیا ہوگا. تو یاد رکھیے کہ بھائی کا رشتہ بھائی کے ساتھ بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے. آج کے دور میں نفسانیت پڑ گئی، بھائی وہ ہوتا ہے جو دکھ سکھ کا ساتھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بھائی کے گھر میں لینڈ کروزر کھڑی ہے اور دوسرا بھائی جو ہے وہ پاؤں پٹکتا ہوا رکشوں ٹانگوں پہ جا رہا ہے، اور اگر گاڑی ہے تو وہ روز گاڑی خراب ہو رہی ہے. بھائی اس طریقے سے اپنے بھائیوں کے دکھ سکھ غم خوشی کو ڈھانپ لیتے ہیں کہ دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بہت کچھ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ نیک سلوک کرو اور معاملے میں نرمی برتو. ماں باپ اور بہن بھائیوں سب کے ساتھ اچھا کرو، پھر باقی سب کے ساتھ. آپ کی رضائی بہن ایک مرتبہ آئی اور آپ نے اس کی عزت کے لیے اپنے کندھے سے چادر اتار کر اس کے آگے بچھا دی. خاص طور پہ بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے، جیسے باپ کا احترام لازم ہے نا، اس طرح بڑے بھائی کا احترام. اور جیسے چھوٹے بچوں سے پیار کیا جاتا ہے، ایسے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ پیار اور محبت کرنی چاہیے. آگے جا کر انشاءاللہ ہم بہنوں کا رشتہ بھی دیکھیں گے، یہاں خاص طور پہ بھائی کی بات ہے. اور کیا کیا جائے بھائی بھائی کے ساتھ؟ دعا کرے. حضرت موسیٰ کی دعاؤں میں سے ایک دعا آج آپ کی آیت تدبر میں موجود ہے، جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کسی بھائی نے سب سے زیادہ فائدہ کس کو دیا. اس پہ بڑی طویل روایت ہے جو میں مختصر کر کے سنانا چاہوں گی. حضرت عائشہ ایک سفر پہ تھیں اور قافلہ چل رہا تھا، تو باہر سے لوگ باتیں کر رہے تھے، تو باتوں میں سے ایک بات کیا تھی کہ آج تک دنیا میں کس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ فائدہ دیا. کوئی کچھ بول رہا تھا، کوئی کچھ بول رہا تھا، تو حضرت عائشہ نے پھر اندر سے اپنے وہ جو کجاوے میں سے آواز دی، کہا سب سے زیادہ فائدہ اگر کسی بھائی نے کسی کو دیا تو وہ موسیٰ نے ہارون کو دیا. کیا کیا آج تک کسی بھائی نے اپنے بھائی کو نبوت نہیں دلوائی، لیکن موسیٰ نے اپنے بھائی کو نبوت دلا دی تھی. تو کیا پتہ چلا کہ بھائیوں کے ساتھ تعلق اچھا ہونا چاہیے. یہی آج کی ہماری آیت تدبر بھی ہے، جس میں ہم یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ دیکھیں گے. تو لکھیے بھائی کا رشتہ بھائی کے ساتھ ہوتا ہے معافی کا رشتہ. کچھ بھی کر دیں بھائی، پھر میرا بھائی ہے. آپ کو بیچ کر آ جائے، کوئی بات نہیں میرا بھائی ہے. بھائی کے مشورے کی وجہ سے آپ کی خرابی ہوگی، کوئی بات نہیں میرا بھائی ہے. غلطیوں پر چشم پوشی کیجیے، یہ بھی بھائی کا بھائی پہ حق ہے. دس تر گزر کیجیے. پھر باہمی رابطے مضبوط ہونے چاہیے. دور رہ کر آج ہم دور والوں سے قریب اور گھر میں رہنے والوں سے دور ہو گئے. ایک گھر کے اندر سوئے ہوئے دو بھائیوں کو نہیں پتا کہ میرا بھائی بھوکا ہے کہ پیاسا ہے، اور باہر والوں کے پیزے برگروں کی تصویریں ہم گھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی کا رشتہ رابطے کا رشتہ ہے. دور رہنے سے یاد رکھیے غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اولادوں میں دوریاں آتی ہیں. جب تک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، شام کو سارے بھائی اکٹھے آ کر ایک ماں اور باپ کے گرد بیٹھ جاتے تھے، پیار محبت تھا، بے تکلفی تھی، ایک دوسرے کے کپڑے پہن لیتے تھے. صبح دیکھا تو جوتی کوئی نہیں، وہ دوسرا پہن گیا، مسکرا دیتے ہوں گے. آج تو اتنی تکلفات اور مشکلات آ گئیں کہ جانے کے لیے بھی پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کے سونے کا اور جاگنے کا وقت نہ ہو. پھر اسی طرح معاملات صاف رکھنے چاہیے. ضرور معاملے ہوں گے، وراثت کے معاملے ہوں گے، کاروباری شراکت ہو سکتی ہے، ایک گھر میں آپ رہ رہے ہیں تو دونوں کا حصہ ہے. تو بھائی کو بھائی کے ساتھ اپنے معاملات صاف رکھنے چاہیے. اور یاد رکھیے کہ دوریوں کی ایک بہت بڑی وجہ معاملات کی پیچیدگی بنتی ہے. بعض دفعہ ہم بے تکلفی میں لے لیتے ہیں، دے لیتے ہیں، یہ 50,000 دینا، یہ 100 دینا، پھر بعد میں قسط دیا، کچھ بھول گئے، اس کے دل میں کچھ تھا، اس کے دل میں کچھ تھا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بھائی کے لیے دعا کرنا، یہ بہت پیاری دعا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے کتنا فائدہ دیتا ہے، اور اس کی وہ دعا اس کے حق میں کس حد تک لگتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہماری آج کی آیت تدبر 92 ہے. قال لا تسریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. یعنی یوسف علیہ السلام ایک بھائی کے طور پہ رول ماڈل ہیں, اور آپ نے سارے پوائنٹس بارے میں سے نوٹ کرنے ہیں کہ اگر یوسف کی جگہ اگر میں ہوتی اور میرے بھائی مجھے کنویں میں ڈال آتے تو میں کیا کرتی, اپنے اوپر سوچیے. آج تک آپ کو آپ کے بھائیوں نے اتنا دکھ نہیں دیا ہوگا جتنا یوسف کو دیا, لیکن یوسف نے ان کو معاف فرما دیا. پھر بھائی کے لیے دعا کرنی, اللہ کے نبی کی روایت ہے آج کی حدیث صحیح مسلم 2732, ابو درداء اس کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کے لیے دعا کرے اس کے پیٹھ پیچھے تو فرشتہ آمین کہتا ہے, اور ایسی دعا تجھ کو بھی ملے, یعنی آپ کو اس سے زیادہ ملتا ہے. اسی طرح ایک اور دعا ہے, ایک اور حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ مسلمان وہ ہے, مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو کیا پتہ چلا, آپ نے میں نے اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرنا ہے جو اپنے لیے کرنا ہے. آج کی دعا کیا ہے, رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. سورۃ اعراف کی آیت 151 ہے. اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر, تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یہ چیزیں سیدھی ہو گئیں تو پورے پارے میں سے انشاءاللہ آپ اپنے لیے رویے اور کوششیں نوٹ کرتے رہیں گے کہ کس طریقے سے کیا ہوا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بھائیوں پہ بھی رحم کر دے. آپ اور میں کم از کم اپنے بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں, نیکیوں کے سفر میں یاد رکھیں. آپ اگر دین سیکھ رہی ہیں ان کو بھی سکھائیے. وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ جائیں تو وہ آپ کی خاطر کریں, خدمت کریں, بلکہ بھائیوں کے ساتھ تعلق بڑا پیارا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اس بارے میں سے جو کچھ ہم نے سیکھنا ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں, ان میں سے چند باتیں, زندگی آزمائشوں کا نام ہے, شکوہ نہیں کرنا, ہر حال میں راضی رہیے, پاک دامنی اختیار کرنا ہے, تبھی آپ دین کے کام کر سکیں گے. یاد رکھیے دین دار کے تو بدن پہ ایک چھوٹا سا دھبا لگ جائے نا تو لوگوں کو اتنا بڑا سٹرین دکھتا ہے. پھر لوگوں کو نفع دینے والا بننا, یہ سورۃ رعد کی آیت میں ہم دیکھیں گے. نفس کو نفس امارہ سے زیادہ نفس مطمئنہ بنانے کی کوشش کرنی ہے. سب کو معاف کر دینا ہے جنہوں نے کچھ کہا, جنہوں نے ستایا, جو ستا رہے ہیں اور جو مستقبل میں بھی ستائیں گے. سب کو ایڈوانس معافی دے دیں, یہاں بیٹھ کے کہیں میں نے سب کو معاف کیا جو کر رہے ہیں, جو کبھی اگلی زندگی میں بھی مجھے ستائیں گے میں نے ان کو بھی معاف کر دیا. اس سے بے نیازی آئے گی, اس سے زہد آئے گا, اور اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ظرف اتنا بڑا کر دے. پھر اپنے گھر والوں اور بچوں کو اللہ کی امانت میں سونپنا ہے, کسی اور امام کی ضمانت میں نہیں. پھر کوشش کرنی ہے, نتائج اللہ پہ چھوڑ دینے ہیں. مایوس نہیں ہونا, مایوسی گناہ ہے. سب کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا ہے, اس سے بالتر ہوتے ہوئے کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا کرتے ہیں. اور تقویٰ, یوسف کی پوری زندگی میں آپ کو تقویٰ دکھے گا. تو تقویٰ بہترین زادہ راہ ہے, صبر اور تقویٰ کو اپنانا ہے. دعا کرنی ہے کہ زندگی میں اسلام ہو اور موت کے وقت ایمان نصیب ہو, کلمہ نصیب ہو. اچھے دوستوں کی محفل میں بیٹھنا ہے اور ان کو بھی ایمان کی دعوت دینی ہے. اور الفاظ سے زیادہ, باتوں سے زیادہ عمل پہ توجہ دینی ہے. بیکار باتوں میں نہیں پڑنا, دوسروں کے لیے حسن ظن رکھنا ہے. اور کسی رشتے ناطے کو جوڑتے وقت بھی ظاہری شکل و صورت سے زیادہ باطنی حسن کو دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ سارے معاملے آسان فرما دے. اب چلتے ہیں ہم آیتوں پہ. یہ سورت شروع ہوگی سورت یوسف کی آیت نمبر 53 سے, اور اس میں ہم پوری سورۃ یوسف کو بھی پورا کریں گے. پھر اس کے بعد سورۃ رعد شروع ہوگی, اور اس کے بعد پھر ہم اس میں سے سورۃ ابراہیم بھی پڑھیں گے. بہت کمپاؤنڈ قسم کا سپارہ ہے, اللہ کرے کہ اس کے ایک ایک حصے کا حق ادا ہو سکے. سو سورۃ یوسف آیت نمبر 53 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما ابری نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء. شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. ٹاپک لکھی آیت 53 سے 57, نفس پر قابو اور شاہی تخت کا تحفہ. یہاں پھر دل چارہ چند جملے بول دوں. یوسف علیہ السلام زندگی کے اتنے نشیب و فراز میں سے گزرے اور بالآخر مصر کے وزیر خزانہ بن گئے. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے آپ کے اوپر اگر آج کوئی سختی آ گئی تو کل اللہ بہت بڑی خیر بھی دے دے؟ شرط ایک ہے, نفس پہ قابو. وما ابری نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء. ہم کیا کرتے ہیں, جب چوٹ پڑتی ہے, جب بقول ہمارے ہم پر زیادتی ہوتی ہے, پھر ہم خوب کوسنے دیتے ہیں, سلواتیں سناتے ہیں, بد دعائیں دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جب کوئی کسی کو بد دعا دیتا ہے نا تو وہ دو میں سے ایک پہ ضرور پڑے گی, یا آپ نے دی کسی کو تو اس پہ جائے گی, اڑتی ہے بد دعا سے, اڑ کے جاتی ہے. پھر جب وہاں جائے گی تو اللہ دیکھتا ہے کہ وہ جس کو بد دعا دی وہ اس قابل تھا, یعنی واقعی وہ قصوروار تھا. اگر وہ قصوروار ہے تو وہ اس کے اوپر پڑ جائے گی, اور اگر وہ قصوروار نہیں یا قصور کم تھا اور آپ کی بد دعا بھاری تھی تو وہ وہاں سے پلٹ کر آ کر گئے ہوئے تیر کی طرح واپس آپ کو پڑے گی. یاد رکھیے گا, اپنے نفس پہ قابو رکھیے, انشاءاللہ آپ جیل کی سلاخوں سے نکل کر تختوں پہ بھی راج کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, نہ صرف یوسف کے لیے بلکہ آج بھی ہر اس بندے کے لیے صبر, تقوی اور احسان, یہ تین چیزیں باندھ کے گھٹی میں گھول کے اس کے تعویذ بنا کر اس کے گھول گھلا کے پی لیجیے اور پلا لیجیے اپنی اولادوں کو تاکہ ان کی زندگی مزید صدموں سے بچ جائے. آئیے پڑھتے ہیں. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي, اور میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا, بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے, مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے. یقیناً میرا رب پالنے والا, بخشش کرنے والا ہے اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں. پھر جب اس نے اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا, آپ ہمارے ہاں ذی عزت اور امانت دار ہیں. نوٹ کیجئے, ابھی تک بادشاہ صرف دور دور سے متاثر تھا یوسف سے, خواب کی تعبیر بڑی پیاری بتائی, کہنے لگا ہی از اے جینیس مین, دوسروں نے تو مجھے ٹرخائی دیا تھا اور میں اس کی قابل ہو گیا اس کی بات کا, آئی ایم امپریسڈ. بٹ جب یوسف سے بات کی تو کہا ہی از مور دین دیٹ وٹ آئی تھنک. یاد رکھیے اپنے لیے ایک معیار رکھیے, لوگ دور سے آپ سے جتنا بھی پیار کرتے ہیں جب آپ کے قریب آئیں نا تو اس سے زیادہ پیار کریں. لوگ دور سے آپ کو دیکھیں تو آپ کی عزت کریں, اور آپ کے قریب آئیں نا تو اور عزت کریں. ہمارا عموماً حال کیا ہے, دور کے ڈھول سہانے, نہیں قریب کے ڈھول سہانے بنا لیجئے, آپ کو آپ کے کردار کی گواہیاں دنیا میں ملیں گی. اصل کریکٹر سرٹیفکیٹ یہ نہیں ہے جو آپ کو سکولوں سے اخذ کر دیا جاتا ہے, لائیے جی یہ ادھر اچھا, ان کا کریکٹر اچھا تھا. اصل کریکٹر وہ ہے جو آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے بارے میں بولتے ہیں. چلیے میرے سمیت آپ سب کیا یہ جرت رکھتے ہیں, اپنے ساتھ رہنے والوں سے ذرا سی ایک چھوٹی سی تحریر تو لکھا کر لائیں کہ میں کیسی ہوں, میں کیسی ماں ہوں, میں کیسی بیوی ہوں, میں کیسی بیٹی ہوں, میں کیسی بہن ہوں, میں کیسی پھپھو ہوں, میں کیسی خالہ ہوں. دامن اتنا بے داغ ہونا چاہیے, کمی بیشی بہت ہے, لیکن اگر خوف آ جائے یہ باتیں سن کر تو اصلاح کی ضرورت ہے, کہ جو آج دنیا میں نہیں سن پا رہے وہ کل قیامت کے دن کہاں سنیں گے. تو یوسف کی پرسنالٹی کا سحر اور خوبی بادشاہ کے دل پر اور زیادہ ہو گئی جب اس سے ملا. یوسف کا جواب سنیے. یوسف علیہ السلام نے کہا, آپ مجھے ملک کے خزانوں پر معمور کر دیجئے. کیوں, تاکہ سب کھا جاؤں, گھر بھروں اپنا؟ نہیں, دیکھیے عہدہ مانگنا اسلام میں جائز نہیں ہے, لیکن یوسف اس خواب کی وجہ سے دیکھ چکے تھے اپنے فہم اور فراست کی نظر سے کہ اس ملک میں قحط آنے والا ہے, اور دس کنٹری نیڈ می, لکھیے یہ جملہ پاکستان والے خاص طور پہ. آپ کو لگتا ہے آپ اس ملک میں خرابی دیکھ رہے ہیں اور آپ اس خرابی کا توڑ کر سکتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے کوئی خوبی دی ہے, کوئی سکل دی ہے, اور آپ اس سکل کو یوز کر کے اس ملک, اس شہر, اس ادارے, اس انسٹیٹیوٹ کو اچھا کر سکتے ہیں؟ تو خود جا کر کھڑے ہو جائیں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے, یہ لے لیجئے. ہاں اس وجہ سے کہ ہمیں ووٹ دو تاکہ ہم پہلے اپنا گھر بھریں, پھر جو کبھی نہیں بھرنا بھر گیا تو تمہیں بھی بھر دیں گے, اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور ساتھ ہی کہنے لگے, میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے. میں جب یہ جملہ پڑھتی ہوں نا تو میرا دل اندر سے ایسے نچڑتا ہے کہ اس کے اندر سے شکر اور احساس ذمہ داری اور اللہ کی نعمتوں کو اس کے راستے میں لگانا آ جاتا ہے. آپ کو نہیں میری بات سمجھ آئے گی, لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گی کیونکہ مجھے سمجھانی نہیں آتی. یہ جو اللہ نے جملہ کہہ دیا نا ادھر, یا تبوؤ منہا حیث یشاء, مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نے اس کو, یوسف کو پوری دنیا کا پاسپورٹ دے دیا. کوئی ویزا نہیں چاہیے, لوگ بیچارے ویزے کھانے لینے دینے کے لیے گھر بیچ دیتے ہیں، اللہ آپ کو ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑاتا ہے، جاؤ جدھر جانا ہے کام کرو، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. آپ قریب کی نیکی کا حق ادا کر دیجئے، اللہ آپ کو دور لے جائے گا، اور اللہ کرواتا ہے کام، کوئی نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ جہاں جانے کا کوئی خواب دیکھے اور آپ کے لیے وہاں جانا ایسے ہو جیسے اٹھ کر نانی کے گھر چلے جائیں. لیکن جانا بھی بڑی بات نہیں ہے، جا کے وہاں کرنا کیا ہے؟ دعا کیجیے اللہ زمین کے چپے چپے پہ ہم سے مہرے لگوا لے، شہادت حق کی گواہیاں دلوا دے، کچھ صدقہ جاریہ کے بیج ڈل جائیں. ہمیں تو یہاں سے اٹھ کے لاہور جانا پڑے، ہم کہیں گے ہائے اتنی دور، بڑی مشکل، ہائے رمضان، ہائے گرمی. تو وہ تبوک چلے گئے، صحابہ کی گواہیاں مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے تبوک تک تو نبی کی زندگیوں میں لگ گئیں. ہمیں کہا جائے کہ اچھا ذرا آپ ادھر چلے جائیں ادھر جائیں، سوچ لیں روزے ہیں، دورہ قرآن بھی ہے، رات کی تراویح بھی ہے، افطاری بھی ہے. یاد رکھیے ایسے لوگ بہت آگے نہیں چلتے. یہ وہ کام ہے جہاں اللہ کہہ رہے نا کہ جہاں سے بھی اللہ چاہتا وہ وہاں پہنچ جاتے. ہی سویشا، یہاں سب انصار اللہ اپنے لیے ایک دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی جہاں تو چاہتا لے جا، ہم سے بھی وہ ہر کام کرا لے جو تو نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی شان ہے. آپ دعا کر کے سو جائیں، اللہ آپ سے کام لے لے گا انشاءاللہ. اور ہم جسے چاہیں اپنی رحمت میں پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے. پھر آگے اللہ کا کام ہے، بس نیت کیجئے، سو جائیے. یہاں آپ سب بھی اپنے لیے کچھ نیتیں کریں کہ اللہ میری سکلز اپنے اس رستے میں لگا دے. دیکھیے یہ اب سمر ہے، آگے چھٹیاں ہیں، کتنی یوتھ اس شہر میں فارغ ہونے والی ہے. ایسے ہی ہے، آپ چلے امتحان ہے کچھ مہینے ہفتے بعد، دو تین ہفتے کے بعد فری ہوں گے نا، آئیے آج والنٹیئر فارم فل کیجئے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اس علم کے کام میں اپنی خدمات دیتے ہیں. کیا نہیں چاہیے ادھر؟ کمپیوٹر اسکلڈ لوگ چاہیے، کمیونیکیشن کے لیے لوگ چاہیے، آفس میں بیٹھنے والے لوگ چاہیے. آپ سب یوتھ کے لیے یہ بات آج کہہ رہی ہوں، جو ہیں ادھر جو نہیں، جن کی مائیں بیٹھی ہیں، کہ آپ اپنے آپ کو دین کے والنٹیئر کے لیے پیش کیجیے. ایک ٹیم ورک کے ساتھ اگر ہم صرف اس سمر کو یوز کر لیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم نہیں چاہیں گے تو پھر اللہ ہم سے کروائے کبھی نہیں. یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا آخرت کا اجر بہت ہی بہتر ہے. دنیا میں تو مشکل لگتا ہے، آپ کہتے ہیں چھٹیوں میں کون نکلے، رمضان میں کون نکلے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ہر قسم کے حالات سے اوپر ہو کر نکلے گا بس وہی نکلے گا. تو کیا سیکھا؟ سب سے پہلی آیت 53، نفس امارہ. یہ کس کا جملہ تھا؟ اس کی بحث چھوڑ دیجئے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ہم سب کے اوپر ایک نفس نام کا شیطان بھی لگا ہوا ہے جو ہم سے غلط کاموں کا مطالبہ کرتا ہے. نفس انسانی کی تین مختلف حالتوں کا ذکر ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے. یہاں جو آیت ہے یہ نفس امارہ ہے، گناہوں کی طرف مائل کرنا، کیونکہ انسان کی طبیعت میں نا مزہ لینا ہوتا ہے اور نفس کہتے ہیں آؤ مزہ لیتے ہیں. پھر اسی طرح نفس لواما، سورۃ قیامت میں آپ پڑھیں گے، وہ کیا ہے کہ جب ہم گناہ کر لیتے ہیں نا تھوڑی دیر، بس اس کے بعد اندر سے ایک ملامت شروع ہوتی ہے، یہ کیوں کیا، اچھی بات تو نہیں تھی، بیکار کیا. یہ لوامہ ہے. اگر نفس لوامہ کی آپ ڈانٹ سن کے ٹھیک ہو جائے نا تو اللہ کے حکم سے اصلاح ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر ایک تیسرا نفس پیدا ہوتا ہے جو انبیاء کرام کا بھی تھا اور ہر اس بندے کا ہے جو اللہ کا ولی ہے، اور وہ ہے نفس مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفس امارہ کو کیسے سدھاریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے برا مہمان کون ہوگا جس کی تم جتنی عزت کرو وہ تمہیں اتنا ذلیل کرے. سوچیے ذرا، آپ کے گھر کوئی آئے، آپ اپنی حیثیت سے زیادہ اس کی خدمت خاطر کر دیں اور باہر جا کر کے کچھ بھی نہیں کیا، بڑے خراب لوگ ہیں. اور اگر اس کے یہ جملے آپ کے کان میں پڑ جائیں، کبھی دوبارہ اس کو منہ لگائیں گے؟ صحابہ نے کہا ہمیں کسی کو ایسا مہمان نہیں پسند کہ جس کی ہم عزت کریں اور وہ ہمیں بدنام کرے. تو آپ نے فرمایا یہ آپ کا نفس ہے جو آپ کے پہلو میں ہے. نفس بندے کو ذلیل کرتا ہے. سمجھ لیجئے بچے کی لاٹ جتنے دیکھیں گے نا اتنا بگڑے گا، جن کے بچے سے جتنا ڈریں گے اتنا ڈرائے گا. اس نفس کے لاڈ مت دیکھیے. کل تک کی تربیت کا نسخہ تھا، بچے پہ نظر رکھ کے پالتے تھے، گھورتے تھے، بچے کی جان نکل جاتی تھی. آج بچے سے پوچھتے ہیں کیا کھاؤ گے، کیا پہنو گے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی آج کی مائیں بچوں کے نفس امارہ کو بہت زیادہ پیمپر کر رہی ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس نفس کی جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، خوب کھاؤ، خوب پیو، خوب پہنو، اوڑھو، اس سے بچا کر نیکیوں پہ قائم رکھنا بنا دے، اور اللہ ہی مجھے برائیوں سے بچائے گا اگر میں نیت کروں گی اور ارادہ کروں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کا میرا نفس اپنے ہاتھ میں لے لے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آیت 57 میں کچھ رشتے ناتوں کی بات تھی، تو حدیث کیا پتہ چلتا ہے، جذباتیت سے بچنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں جذباتیت لے آتی ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے غلط عمل کے باوجود باقی سب کو ہر معاملے میں دیکھیے شرمندہ نہیں کیا۔ تو جذباتیت کیا ہے؟ ایک چیز ہے جذبے، جذبات، ایموشنز، یہ بہت پیارے ہوتے ہیں، اسی سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ جذبات کا تعلق نہ ہو تو شوہر بیوی بھی ایک دوسرے کو برداشت نہ کریں، لیکن جذباتیت بری ہے، ٹو بی ایموشنل۔ اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ ہر بات پہ کنٹرول ختم۔ آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام صدیق بھی تھے، حلیم بھی تھے، محسن بھی تھے، لیکن جذبات پہ قابو تھا۔ ابھی تک تو یوسف اپنے بھائیوں کی زیادتیوں کو برداشت کر رہے ہیں نا، ابھی اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ بھائیوں کی بھوک کو بھی برداشت کریں گے، بھائی ضرورت مند تھے۔ اگر اس وقت یوسف ان کو بتا دے میں تمہارا بھائی ہوں، تم نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ کیا، تو یوسف علیہ السلام ان سے پورا فائدہ نہیں لے سکتے۔ تو اپنے اندر سے جذباتیت نکالیے، ہوش کے ساتھ کام کیجئے۔ اور ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر ایک، نفس برائی پر اکساتا ہے، میں نے اس کو دبانا ہے۔ اللہ کی رحمت برائی سے بچائے گی، اس لیے رحمت کی امید رکھنی ہے۔ لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عہدے عطا کرتا ہے، میں نے عہدے نہیں مانگنے انلیس یہ کہ مجھے یقین ہو کہ میں اس کام کا حق ادا کرنے میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اور اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ اللہ اجر ضائع نہیں کرتا۔ میں نے اپنے اندر کی خوبیوں اور صلاحیتوں کو پہچان کر اپنے آپ کو دین اور لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے۔ کتنے لوگ اس پہ انشاءاللہ کہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں کہ میں نے اب دین کے لیے والنٹیئر کرنا ہے؟ ماشاءاللہ، اتنے فارم نہیں ہیں ابھی آج ہمارے پاس، کل لا سکتے ہیں اگر آپ تیار ہیں تو۔ سسٹر فرحت کو بتا دیجئے گا، آپ کے لیے کل فارم آ جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے جو ابھی تک نہیں کیا۔ اگر آپ سب کے دل میں اللہ نے یہ خیال ڈال دیا ہے کہ آپ نے اس ہدایت کے سفر میں معاونین بننا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیت پہ آپ کو اجر ابھی سے دینا شروع کر دے۔ آگے چلتے ہیں کہانی کا اتار چڑھاؤ، 58 سے 68، ٹاپک لکھیے گا کل کے طاقتور۔ نحن عصبہ، دو دفعہ یہ جملہ بولا تھا بھائیوں نے، نحن عصبہ، اور عصبہ کہتے ہیں 10 لوگوں سے بڑی جماعت۔ وی آر اسٹرانگ، وی آر سپر سول پاور، ہم بہت بڑے ہیں، ہم نوابوں کی اولاد ہیں، یہ ٹون۔ کل کے طاقتور آج کے بھکاری، تصدق علینا، ہاتھ پھیلائیں گے، ہے یوسف ہم پہ کچھ صدقہ ہی کر دے۔ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، سیکھ لیجئے۔ اگر آج اللہ نے آپ کو کچھ خوبی، دولت، مال کچھ زیادہ کیا نا دوسروں سے، فیملی، خاندان سے، تو مان نہ کیجئے، ایک منٹ لگتا ہے حالات بدلتے ہوئے، فخر نہ کیجئے، مان نہ کیجئے۔ اب کہانی کا ایک اور سین ہے، وجا اخوت یوسف فدخلوا علیہ، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے، تو انہوں نے اس نے ان کو پہچان لیا، اور انہوں نے نہ پہچانا۔ کیوں؟ ایک تو یوسف کے اندر فراست تھی، اللہ نے ان کو حکمت دی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یوسف ان کو تو بہت پہلے پہچان چکے تھے۔ تو ظاہری پہچان جب آ جاتی ہے، اندر کی پہچان ہو جائے تو ظاہری پہچان بھی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں یوسف کو پہچانا؟ وہ تو اپنے زوم سے یوسف کو کنویں میں پھینک چکے تھے، اور ان کے خیال میں تو یوسف کو واقعی کو بھیڑیا کھا چکا تھا۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یوسف کومے میں ہے، لیکن اس کا رب اوپر ہے جو محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ زندگی میں بعض اوقات ایسا ہوگا، آپ کے مخالفین آپ کو کنویں میں پھینک دیں گے، نظروں سے گرا دیں گے، اور آپ کے بارے میں امیدیں لگا لیں گے کہ بس اب آپ کی زندگی گئی، برباد، ختم۔ لیکن آپ کا رب آپ کو کنووں سے نکال کر کیسے تختوں پہ بٹھا دے، یہ اس کی شان ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا، تم میرے پاس اپنے بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے۔ کہانی میں پوچھ لیا نا کہ ایک اور بھائی بھی ہے جو گھر ہے، اور یہ یوسف کے سگے بھائی تھے، بنجامین، اس کا ذکر ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں، اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں سے۔ نوٹ کیجئے، اللہ ہم مسلمانوں کو بھی آج ناپ تول پورا کرنے والا اور بہترین میزبانیاں کرنے والا بنائے۔ بس اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ نہ ملے گا بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا ہم اس کے باپ کو, نوٹ کیجئے باپ تو ان کا بھی تھا, لیکن یہ گفتگو دیکھیے. بعض دفعہ دو تین لوگ ہوتے ہیں, ہوتے سب اچھے ہیں لیکن لفظوں کا چناؤ بڑا برا ہوتا ہے. کچھ کا تو اتکار سے بات کریں گے لیکن کچھ اتنی عزت پیار اور ادب سے بات کریں گے کہ خود بخود دل میں ان کے لیے جگہ بنتی ہے. تو یوسف جب اپنے باپ سے بات کرتے تھے, یا ابتی میرے ابا میرے ابا, اور یہ کیا کہتے ہیں ان کا باپ, یعنی یہ ایٹیچیوڈ ہے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے بھی حصے پا لیتا ہے. کہنے لگے ہم اس کے باپ کو اس کے بارے میں پھسلائیں گے. یہ بھی نوٹ کرنے کا جملہ, گستاخی ہے باپ کے بارے میں یہ بات کہنا, اور پوری کوشش کریں گے. یوسف نے اپنے خدمت گاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہیں کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ پھر لوٹ کر آئیں. یوسف کی ہر ممکن خواہش تھی کہ بھائی واپس آئیں, احسان کر رہے ہیں, مال بھی دے دو واپس اور اناج بھی دے دو, ہمیں بھی ایسا محسن بننا ہے, لوگوں کو کچھ دیجئے تاکہ ان کا دل آپ اور آپ کے دین کی طرف جھکنے لگے. کیا ہوا؟ وہی ہوا جو یوسف کا خیال تھا. جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم سے تو غلے کا ناپ روک لیا گیا, اب آپ ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجئے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں, ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں. کوئی شکریہ نہیں, کوئی تعریف نہیں, یہ بھی ایک ایٹیچیوڈ ہے. یوسف نے ان کو اتنا اچھا رکھا, یہ نہیں کہ ابا ہم گئے تھے بہت اچھی طرح ڈیل کیا, بادشاہ بڑا اچھا ہے, وزیر وہاں کے بہت اچھے ہیں. پازیٹیوٹی نہیں دی, نیگیٹیوٹی سب سے پہلے کہہ دی, ابا اس کو بھیجو گے نہیں تو آگے سے مال نہیں ملے گا. تو لکھیے, یہ بھی ایک بہت اچھا ایٹیچیوڈ ہے گھر بسانے کے لیے اور اداروں کو چلانے کے لیے اور ملک اور قوم کو چلانے کے لیے, بی پازیٹیو. کچھ لوگ نو سے بات شروع کرتے ہیں, آپ یہ لائے ہی نہیں, بھائی بیگم اتنا کچھ لے آیا ہوں, نہیں پر وہ پودینہ نہیں لائے نا, بھائی پہلے یہ تو گنو کیا کیا لائے ہوں. ہم عورتیں اتنی نا شکریہ کرتی ہیں, دس چیزیں لے آئیں ایک بھول جائیں پہلے اس ایک کی بات کریں گے, دس کا شکریہ کیا ادا کرنا, اس کا تو فرض ہے وہ تو کریں گے. نہیں, غلط بات دبائیے, یہ کردار سازی ہے. اس کے بعد اللہ آپ کو دین کے قابل کرے گا اور آپ کی دنیا بھی خوبصورت ہوگی. تو بیوی ہونے کے ناطے یا آپ کسی بھی مسلمان ملک کا حصہ ہوتے ہوئے اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کو نکال دیجئے. یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے تو اس کے بارے میں تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا, بس اللہ ہی بہترین محافظ اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا. تو یعقوب کے دل پہ چوٹ پڑی, یاد آ گیا یوسف, اچھا آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہو. خیر, جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا. کہنے لگے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے, دیکھیے تو صحیح ہمارے پیسے بھی ہم کو واپس لوٹا دیے گئے, ہم اپنے خاندان کو سامان لا کر دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے. یہ ناپ تو بہت آسان ہے, کوٹا سسٹم تھا, ہر بندے کا حصہ تھا, اس لیے کہ آپ اس کو لے جائیں گے تو زیادہ لے آئیں گے. یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و اقرار دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے, سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ. جب انہوں نے پکا قول قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. اب یعقوب علیہ السلام مور کیئرفل ہو چکے ہیں. یہ بھی سیکھنے کی بات ہے کہ ایک دفعہ چوٹ کھا لی, ایسی کچی پکی بات کر دی. دین کے کاموں میں بھی یہ رویہ بہت اہم ہوتا ہے, کسی کو کام دیں ٹھوک بجا کے اچھی طرح سے اس سے اگلوا کر کمٹمنٹ لے کر دیجئے, اور اگر کسی کو فارغ کریں کوئی چھوڑتا ہے تو فارغ کرتے وقت بھی اسے اتنی کمٹمنٹ لیجئے. ایزی کم ایزی گوز, یہ ہمارے ایک معروف جملے ہیں جو سنے ہوئے ہیں ہمارے کانوں نے یہ جملہ بہت جلدی سنا ہے. یاد رکھیے جو جتنے آرام سے آ جاتا ہے نا اتنے آرام سے چلا بھی جاتا ہے. تو دین ڈاکیومنٹیشن کا نام ہے, دین لکھت پڑھت کا نام ہے. جس کے پاس ریکارڈ نہیں ہے, جس کے پاس کمٹمنٹ نہیں ہے, اس کی بات کا کبھی بھی اعتبار نہ کیجیے. اور اصلاح کی خاطر پچھلی غلطی یاد دلائی جا سکتی ہے. اب یعقوب علیہ السلام ایک تدبیر کرتے ہیں لیکن اللہ کی تقدیر غالب آ جائے گی. کیسے؟ دیکھیے گا, آیت 67، یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا پورا بھروسہ اسی پر ہے اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے ان کو دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کے عالم تھے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ ہے تقدیر بمقابلہ تدبیر۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو ایک دروازے سے جانے سے کیوں روکا؟ نظر بد کا خطرہ اور چوروں ڈاکوں کا بھی خطرہ، نظر حق ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے لیے دم ذریعہ علاج میں ایک پورا ٹاپک ہے، اگر آپ کو وہ آج دے دیا جائے تو آپ بھی اس میں سے وہ دعائیں یاد کر لیجئے، اور اپنے بچوں کو، پوتوں، نواسوں کو، اور اسی طرح اچھی چیزوں پہ پڑھ کر پھونکیے تاکہ اللہ تعالیٰ بچائے۔ ایک دعا آپ کے لیے بھی ڈال دی سلائڈز میں، بخاری کی روایت ہے 3371، کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامتی من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ تو نظر بد سے بچوں کو بجائیے، ایکسپوجر مت کیجئے، خوبصورتی کو کھول کھول کر مت دکھائیے۔ دلہن کو بھی نظر لگ سکتی ہے، دلہا کو بھی لگ جاتی ہے، وہ جو زیور کا اور آپ نے جہیز کا ڈسپلے کیا شادی ہال میں لے جا کر، اس کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ تو نعمتوں کو چھپائیے، یہ بہت کھول کھول کے دکھانے والی چیزیں نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس چیز کی بات ادھر سے سکھا دی۔ کیا سیکھا اس پورے رکوع میں سے؟ نمبر ایک، یوسف نے بھائیوں کی مدد کر دی، کچھ ظاہر نہیں کیا۔ اگر کبھی حالات بن گئے تو میں بھی ایسا ہی کروں گی، بولیے۔ دل تو نہیں کر رہا بولنے کو، مشکل بڑا ہے۔ میں تو ان کو وہاں ماروں جہاں پانی بھی نہ ملے۔ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، میں یہ کروں۔ پھر سنیے، یوسف نے بھائیوں کی مدد کی اور کچھ ظاہر نہ کیا۔ ہم دے تو دیتے لیکن چار تو سناتے پہلے۔ آ گئے، ضرورت پڑ گئی، میرا صبر تم پہ پڑا، میری آہیں پڑیں گی۔ یہ محسن نہیں ہوتے۔ ساری لڑائیاں آپ نے خود لڑ لی اپنی، اللہ کو بھی تو کچھ دیجیے آپ کے بحاف پہ، وہ بھی کرے۔ تو یاد رکھیے، جو اپنے بدلے خود لیتے ہیں نا، پھر اللہ فارغ۔ اللہ کہتا ہے جاؤ پھر تم خود ہی نبٹ لو، اور اللہ کیا بدلے لیتا ہے؟ یہ بھی نہ کہا کرے کہ اللہ ان کو پڑھے آپ کے نہیں، اللہ ان کو بھی اچھا کر، مجھے بھی اچھا کر۔ محسن کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا۔ میں نے سگے بھائی بہنوں کو ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو جملے بولتے سنا، دیکھنا ان کی بیٹی پہ پڑے گی ان کو پتہ لگ جائے گا، دیکھنا ان کے بیٹے کا گھر ٹوٹے گا ان کو لگ پتہ جائے گا، دیکھنا اپنے گھر میں فاقے ہوں گے تو لگ پتہ جائے گا۔ بھائی کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں جو آپ کو سجتی نہیں ہے؟ تو محسن کبھی بھی دوسروں کے ساتھ ایسی نیگیٹو بات نہیں کرتا۔ پھر ہمیں صرف کوشش کا وعدہ کرنا ہے، نتائج کا نہیں۔ سوال کیجئے خود سے، کیا میں احسان جتلاتی ہوں؟ سچ بتائیں، کتنی عورتیں ماشاءاللہ نیک بیبیاں پیاری، آج تک احسان نہیں جتلایا؟ ذرا اپنے گھر والوں کے کچھ نمبر چھوڑ کے جائیے ریسپشن پہ، پھر بتائیں گے آپ کو۔ یہ سحری کے پراٹھوں کا احسان کون دلاتا ہے؟ اور جس افطاریوں میں چار کھانے بنا کر بعد میں احسان کے گھونٹ کون بھرواتا ہے؟ یہ بھی احسان ہوتا ہے بھولے بھالے لوگوں۔ چلیے، کیا میں دوسروں کے ساتھ محسنہ والا رویہ اختیار کرتی ہوں؟ سوچئے، یقین رکھیے کہ اللہ ہی بہترین محافظ ہے، اور نظر بد سے بچنے کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے۔ آگے ہے 69 سے 79، ٹاپک لکھیے تدبیر ربی، جدائی کا وقت ختم۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کیسے کرتا ہے، کیسے بھائیوں کی بھائیوں سے، اور اب باپ اور بھائی اور چھوٹے بھائی سے بڑے بھائی کی ملاقات کرائی جائے گی۔ فرمایا ولما دخلوا علی یوسف، یہ سب جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ بھائی اب دکھ سکھ، دیکھیے ذرا کتنے سالوں بعد مل رہے ہیں یوسف اپنے چھوٹے بھائی کو، اور جب یوسف گئے ہوں گے تو یہ تو بیبی تھا، کیونکہ یوسف سے چھوٹا تھا اور یوسف خود کون سے بڑے تھے. تو اتنے سالوں بعد بھائی بھائی سے ملا. دیکھیے ذرا کیا رویہ اختیار کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, میں تیرا بھائی ہوں, بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر. ہم ہوتے کمرے میں لے جاتے اسٹیج کے پیچھے جا کر, کہتے سنا تجھے کیا کہتے تھے, مجھے تو کنویں میں ڈال گئے تھے, تیرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. فلا تبتئس کا لفظ آتا ہے کیا, کہ غم نہ کرو. تو لکھیے دکھ سکھ کے نام پہ بھائی بھائی اور بہن بہن بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ باتیں نہ کرے, کیونکہ اس میں زیادتی کا اندیشہ ہوتا ہے. پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ رکھوا دیا. پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا ہے قافلے والو تم لوگ تو چور ہو. انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ جواب دیا شاہی پیمانہ گم ہے, جو اسے لے آئے گا اسے اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا, اس وعدے کا میں ضامن ہوں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں. انہوں نے کہا اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ جواب دیا اس کی یہی سزا ہے کہ جس کے اسباب میں وہ پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے, ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں. بس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے. پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان یعنی زمبیل جو تھیلا سا تھا اس میں سے نکالا. ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس طرح یہ تدبیر کی, اس کو لکھ لیجئے سارا واقعہ سمجھ آ جائے گا. کزالی کا کد نالی یوسف کو انسیڈنسز تھے, اللہ نے کیسے اسباب سے اسباب جوڑتے کیے تاکہ یوسف اپنے بھائی بنجامین کو اپنے پاس رکھ سکیں. کہا ہم نے اس طرح تدبیر کی, اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں اور ہر ذی علم والے پر فوقیت رکھنے والا دوسرا علم والا موجود ہے. انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب نہیں, تو کوئی تعجب کی بات نہیں, اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا. یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا, جس بات پہ کنٹرول تھا اسی لیے رکھا نا. ہم کہتے ہیں منہ سے نکل گئی, تو اور کہاں سے نکلتی ہے؟ آپ نے منہ کے پاس رکھی کی ہوتی ہے بات جو منہ سے نکل جائے, اس کو دل میں رکھیں گے نا حلق تک آئے گی منہ میں نہیں آئے گی. تو سیکھنے کی بات سیکھیے کہ پٹک سے جو دل میں بات ہو وہ منہ پہ نہیں لانی چاہیے. خیر یوسف علیہ السلام نے دل میں رکھا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا اور کہا تم بدتر جگہ میں ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. انہوں نے کہا عزیز مصر اس کے والد بڑی عمر کے بوڑھے شخص ہیں, آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی ایک کو لے لیجئے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نفیس شخص ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں, ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے. تو یہ رکوع جو ہے نا یہ مشکلات القرآن میں سے ہے, بیسیوں تفسیریں آپ کو اس کی ملیں گی, لیکن میرے آپ کے لیے اس میں سیکھنے کی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے اللہ کے دیے ہوئے علم سے ہی انسان معاملات کو سمجھ سکتا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے علم مانگنا ہے. دوسری اپنا محاسبہ کیجئے, کیا میں الزام سن کر بھی برداشت کرتی ہوں؟ ہاتھ تو کھڑا کریں جس کا یہ اپنے بارے میں گمان ہے, سچ بولیے گا. علم کی محفل ہے کہ آپ کے منہ پہ کوئی آپ کو الزام دے دے اور آپ چپ رہتی ہیں, آپ نہیں آگے سے صفائی پیش کرتی. مجھے پتہ یہ مشکل ہے, ہم سب سے زیادہ ڈیفینسو اپنی ذات کے ہوتے ہیں. اور کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کے وکیل اور اپنی خوبیوں کے جج ہوتے ہیں. ایسا نہ کیجیے. آج اس پہ ایک تو موقع ضرور بنائیے, لکھیے اپنے لیے عمل کی بات. اگر خدا نہ خواستہ اب سے لے کر آگے اگلا دن کل پرسوں مجھ پر کوئی الزام لگ گیا تو میں نے چپ رہنا. اچھا الزام کو بڑے نہیں لگتے, الزام کچھ اور بھی ہوتے ہیں. آپ نے یہ کہ نہیں 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 ایسا نہیں ہوا, آپ لیٹ ہو گئے, نہیں 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 ایسا ہو گیا, آج کھانے میں نمک تیز آج ایسا, نہیں 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 ایسا ہو گیا. فوراً سے صفائی نہ پیش کریں, کم از کم 5 سیکنڈ کے بعد بولیں, پھر 10, 15, 20 اپنا ٹیمپر بڑھائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گا آپ کے گھر والوں سے آپ کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے. اگلا بندہ خود ہی آپ کو سائڈ دے گا, ہاں ہاں نہیں مجھے پتہ ایسا ہی ہے. تو جب ہم خود بولتے ہیں تو اگلا کہتا ہے چلو بولتے رہو پھر. پھر اسی طرح اللہ جس کے چاہے درجے بلند کرتا ہے. اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں لوگوں کے الزامات کا جواب کیسے دیتی ہوں. اور یہ سیکھا کہ تقدیر کے سامنے تدبیر بے بس ہے. پچھلے پارے میں دیکھا تھا نوح کا بیٹا ڈوب گیا اور جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت یعقوب کے ایک سے دوسرے، دوسرے سے پھر تیسرے بیٹے پہ چوٹ پڑتی جا رہی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ بھی اللہ کی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر سے مومنین کی مدد کرتا ہے، اور لوگوں کی باتوں پر غم نہیں کرنا. پوچھ لوں ایک پرسنل بات، آپ میں کتنی سسٹر ہیں جو کڑتی رہتی ہیں؟ یاد رکھیے جو رشتوں کی جنگ ہے نا، جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس مہینے میں اللہ کرے ہمارے سارے رشتے ٹھیک جڑ جائیں. اکثر لوگ بیماریاں، پریشانیاں، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، مائیگرین اور اسی طرح کی چیزیں پالتے ہیں، اور اس کی وجہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. مجھ سے باتیں نہیں سنی جاتی، پھر میں چپ. آپ آگے سے بول جو نہیں سکتے تو جھلنے لگتے ہیں، گھلنے لگتے ہیں. تو اپنے آپ کو لوگوں کی باتوں سے ذرا سا اوپر اٹھائیے، وہ بولتے رہیں، آپ کو پرواہ بھی نہیں ہونی چاہیے. آگے دیکھیے آیت 80 سے 93، ٹاپک لکھیے تم بھی جیتے ہم بھی جیتے. اس کو انگلش میں ایک ٹرم دیتے ہیں، اور نور اللہ نور میں ایک پورا سیشن دیا تھا، ہر دفعہ میں اسی کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ وہ کورس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ خود ہی سن لیں گے، اور اگر نہیں کر رہے تو سن لیجئے کسی موقع پہ. ون ون پالیسی، 7 Habits of Successful People، ایک بہت معروف کتاب ہے، انگلش کی بک ہے. اس میں 7 خوبیاں کامیاب لوگوں کی جو دی ہیں نا، اس میں سے ایک خوبی کہ ون ون، اس کو سمجھیے گا. آج تو آپ جائیں گے نا یہاں سے، تو آپ کو لگے گا آپ کا 5 پاؤنڈ 5 کلو وزن کم ہو گیا. ہم نے فضول باتیں اپنے دل و دماغ میں بھری تھی، 5 سال پہلی بات دل میں رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور گھول رہے ہوتے ہیں، اس کا حلوہ بناتے ہیں، پھر جب موقع آتا کہتا ہے تو نے اس وقت کیا تھا نا، آج میں بھی کروں گی. نہیں، ون ون کیا ہے؟ ابھی آیت آتی ہے تو میں رہلے وہاں بات کرتی ہوں، زیادہ اچھا سمجھیں گے. مرد مومن کی حقیقی اسلامی سیرت، آئیے دیکھیے آیت 80 سے. جب یہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے. ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول و اقرار لیا، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کو تاہی کر چکے، بس میں تو اس سرزمین سے نہیں ٹلوں گا جب تک کہ والد خود مجھے اجازت نہ دے دیں، یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تم سب والد کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی. یہ بھی دیکھیے ڈھیلی بات کر رہے ہیں. اور ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے. آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ تو نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی علم اور حکمت والا ہے. یہاں سے دیکھیے کہ مومن انتظار الفرج کرتا ہے، اچھے دنوں کا انتظار کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں دکھ رہے. پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف، ابھی کون سا بچہ وہاں رہ گیا؟ بنجامین. تو منہ پہ نام کس کا آیا؟ یوسف کا. ایسے ہی ہوتا ہے جب ہمارے خاندانوں میں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے نا، تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور لوگ سوچتے ہیں یہ اس کو رو رہے ہیں، وہ اس کو نہیں رو رہے ہوتے، پچھلے سارے فوت شدگان کو یاد کر کر کے رو رہے ہوتے ہیں. تو چوٹ پڑے ہوئے ہاتھ پہ جب دوبارہ چوٹ پڑتی ہے نا، تو پچھلا زخم خرا ہو جاتا ہے. لیکن یہاں نوٹ کیجئے باڈی ایکشنز جو یعقوب علیہ السلام کے، بیٹوں کو تو تسلی دے دی اور منہ ادھر کر کے رو پڑے. یہ ہے ایمان والا، تنہائیوں میں روئیے، تنہائیوں میں گلے شکوے کیجئے، لیکن لوگوں کو دکھ سکھ نہ سنائیں. اور پھر رو کر کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے میرا اس بات پہ مددگار. فصبر جمیل، یہ ہے صبر جمیل، لا شکوہ تفیحہ، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے. پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف، ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو چکی تھیں، وہ غم کو دبائے ہوئے تھے. بیٹوں نے کہا، واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں ہی لگے رہیں گے، یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں. انہوں نے کہا، میں تو اپنی پریشانی اور رنج کی شکوہ، اپنی پریشانی اور رنج کی فریاد صرف اللہ سے کروں گا. قل انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ سیکھ لیجئے، صرف وہ ہے ہستی جو آپ کے بس اور حزن کو ختم کر سکتی ہے. لوگوں کے اندر شرمندہ ہوں گے بات کر کے, وہ آپ کے آنسو ایک دن پہنچ لیں گے, دوسرے دن آپ سے جان چھڑائیں گے, تیسری دفعہ دکھ سنانے جائیں گی تو گھر سے ہوتے ہوئے بھی کہہ دیں گے گھر میں نہیں بھیجو اس کو, یہ کیا موڈ خراب کرنے آتی ہیں. صرف ایک ہستی ہے جو آپ کا ہر دکھ سنتا ہے, اس کو نہ سنائیں تو ناراض ہوتا ہے, لوگوں کو سنائیں تو ناراض ہوتے ہیں. تو کہیے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے, یعنی میرے یوسف نے اتنا پیارا خواب دیکھا ہوا ہے, وہ بھی زندہ ہے, وہ نہیں مرا. میرے پیارے بچوں, تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائیوں کی پوری پوری تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں. پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے, اے عزیز, ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے, ہم حقیر سی پونجی لائے ہیں, بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے. سوچیے اس جملے کو, اللہ آپ کے دشمنوں کو آپ کے سامنے بھکاری بنا کر لے آئے گا اگر آپ محسن ہوں گے, متقی ہوں گے, تقویٰ کے اعلیٰ معیار پہ ہوں گے, اخلاق کی بلندیوں پہ ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے. یوسف نے کہا, جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا. اس کو کہتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا, شرمندہ نہیں کرے بھائی کو. یہاں سمجھیے گا اب کیا ہوتا ہے دوسرے کو شرمندگی سے بچانا. ہاں ہاں تم نے یہ کیا لیکن تم نادان بھی تو تھے نا, یہ انداز. انہوں نے کہا, کیا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ جواب دیا, ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے, اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا. بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم, اللہ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے. یہ جملہ سننے کا انتظار کیجئے, یہ جملہ بولیں گے آپ کے مخالف, بس شرط یہ ہے کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. یہ جو ہم دکھ سناتے ہیں نا لوگوں کو, اپنے آپ کو ہلکا کرتے ہیں. دیکھیے گیسی غبارہ سنا ہوگا نا, بچپن میں ہمارے پاس بھی ہوتے تھے. گیسی غبارے کو آپ چھوڑے نا تو وہ اوپر چلا جائے گا, نیچے نہیں ٹکتا, لیکن اگر اوپر جا کر کوئی ایک سوئی کے ساتھ چھید کرے تو وہ ٹھس سے نیچے گرے گا. یہ جو زندگی کے لائف ٹائم ایکسپیرینسز, اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں نا, اس کو اپنی طاقت بنائیں, آپ کو اللہ اوپر اڑا دے گا غبارے کی طرح. اور جب ہم وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں پھسی پڑتے ہیں, ہمارا ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا, ماں کے گلے لگے تو رو پڑے, باپ کے ساتھ باپ نے سر پہ ہاتھ پھیرا تو دب گئے, اور بہن بھائیوں کے ساتھ خوب غیبتیں کی تو پھر آپ کا مقام اوپر نہیں ہے نیچے ہے. اپنی بیٹیوں کو اس حد تک پکا کر کے بھیجیں, اور اپنے بیٹوں کو جب بہوؤں کے ساتھ ان کے رکھتے ہیں یہ پیغام دیں کہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑو. ماں باپ کی ضرورت نہیں پڑتی اس بیٹی کو جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. ماں نے کیا کرنا ہے, باپ نے کیا کرنا ہے, کانوں کان خبر نہیں دیتی. آج بھی ایسی میرا لے سینکڑوں مثالیں آپ کو بھی پتا ہوں گی, ساری زندگی گزار دیتی تھی عورتیں, مرد شادی کے قابل بھی نہیں ہوتا تھا, کسی کو بتاتی بھی نہیں. کوئی بات نہیں, چھت تو بنی ہوئی ہے میری, یہ بات کہ آپ میں سے کوئی تصدیق کرتا ہے؟ ہماری نانیاں, ہماری دادیاں اور ہمارے بڑے کن کن حالات میں نبھا کر جاتے تھے, ہوتا تھا کہ نہیں؟ مرد بات نہیں کرتے تھے ان عورتوں سے, چار چار بچے ہو جاتے تھے, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی کہ مرد اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا. لیکن صبر تھا, اللہ سے تعلق تھا, وہ سیدھی سادی عورتیں تھیں, تاجدوں میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تھیں, اتنا مشکو بسی و حسنی اللہ. آج تو یہ جو مصیبت سر پہ پڑی ہے ہاتھ میں, ٹک 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 ٹک, امی یہ ہو گیا, ابا یہ ہو گیا, اور یہ ہو گیا. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. جتنے گیجٹ اور دکھ سکھ سنانے کے آلے ہاتھوں میں آ گئے اتنے انسانی رشتے ٹوٹ گئے. آپ کا کوئی ایسا موبائل نمبر ہے جو اللہ سے جوڑ سکے آپ کو؟ پانچ نمبر ہیں آپ کے دن میں, دو فرض فجر کے, چار ظہر کے, چار عصر کے, تین مغرب کے, چار عشاء کے, یہ نمبر ملا لیجئے آپ کا اللہ سے رابطہ جڑ جائے گا. انسانوں کو سنانا چھوڑ دیجئے, شوہروں کو سنانا چھوڑ دیجئے, بیٹوں کے کان بھرنے چھوڑ دیجئے, ماؤں کو دکھی کرنا چھوڑ دیجئے, پھر دیکھیے آپ کی زندگی کتنی پیاری بنتی ہے. ہر بات پہ گھبراہٹیں, اب یہ ہو گیا, اچھا وہ بیچارے ابھی پریشان ہو رہے ہوں گے, اچھا گھر جاؤں بیگم پتہ نہیں کیا ہو گیا, پھر فون, نہیں نہیں اب سب ٹھیک ہے, چلیے. وہ بیچارے ذرا سا بھی کام میں بزی ہیں, اب یہ ہو گیا. کچھ بیویوں کا تو کام ہی کیا, ان کا نصیب ہی ہے اپنے مردوں کو ہلانا, ہولتی رہتی ہیں. اور کچھ مرد بھی ایسے ہیں, اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے, اللہ سے تعلق کمزور ہے. سکون، اطمینان، ٹھہراؤ، یہ رشتوں کو جوڑتا ہے. کسی کانے گنجے کے ساتھ بیا دے، اگر بچی میں صبر سکون ہے ماں کو کبھی شکوا نہیں دے گی. اور حور پری لے آئیے گھر میں، شہزادی لے آئیے، اگر نہیں خوش رکھنا آپ کے بیٹے نے اس کو اور اس سے خوش نہیں ہونا تو کبھی خوش نہیں ہوگا. آ کے کہے گا اماں تو نے میرے لیے ڈھونڈی کیا، تو نے اس میں دیکھا کیا تھا. رشتے جوڑیے، رشتے نہ توڑیے. جس امت کے گھر گھر میں رشتہ ٹوٹا پڑا ہے، مجھے بتائیے اس نے دین کا کام کیا کرنا ہے؟ سکون ملے گا؟ یہ اتنے سکون سے بات کر یا سنی جا سکتی اگر دل میں درد ہو. آج ہم صرف اپنے گھروں کے ہی جنگیں نہیں نبھا رہے، ہماری خاندانی جنگیں بہت ہیں. بھائی سے جھگڑا وراثت کا، بہن سے جھگڑا رشتے کا. آپ ذرا سب میرے سمیت جہاں بیٹھے ہیں، الحمدللہ میں تو ابھی جواب دینے کو تیار ہوں آپ کو، آپ کو بھی اور اللہ کو بھی، اور میرا دل مجھے اس کی گواہی دیتا ہے. کسی سے آج تک وہ ایک پین پائی پہننے کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ دل میں کسی پہ بوجھ ہے. لیکن میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے سگے بھائی بہنوں سے رشتے نہیں ہیں، چڑے ہوئے، دکھے ہوئے. میں کہتی ہوں یہ ایک ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں. یہ ایک دو کمرے کی چھت ہوتی تھی اور ایک بچوں کا کمرہ، ایک میاں بیوی کا کمرہ، کوئی ڈرائنگ روم میں سویا ہوا ہے، کوئی کرسی پہ، کوئی صوفے پہ. یہ اس ایک چھوٹے سے گھر سے نکلا وہ خاندان ہے جو آج اتنے شکوے ہیں. آج بھائی بہنوں کے رشتے میں وہ محبت نہیں رہی، صرف اوپر کے باتیں ہیں، کیا کھلایا، کیا پلایا، کیا دیا. تو دل سے محسوس کیجئے، یہ بھائی بہنوں کا رشتہ بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے. آپ عالمہ بن جائیں، فاضلہ بن جائیں، مبلغہ بن جائیں، آپ استاذہ بن جائیں، جو آپ کو بہت اچھا لفظ لگے گا، اگر آپ کے اپنے بھائی بہنوں سے رشتے کٹے ہوئے ہیں، اللہ یہ میری نیکیاں میرے ہاتھ میں دے کے کہے گا جا چھٹی کر، لوگوں کو تو نے بہت گرما دیا، اپنے تو بھائی بہنوں سے اپنا تعلق دیکھ. اور ہم اتنے بڑے دل میں بوجھ، گرج، غیروں کو ملتے ہیں، بھائی بہنوں کو نہیں ملتے. شاید ہمیں اس کی سزا پھر ملتی ہے زندگی میں، یاد رکھیے گا. ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کئی طرح کے رشتے توڑتے ہیں، ہمارے بچوں کے غم پڑ جاتے ہیں، بچے رشتے توڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ نے کل کسی کی بیٹی کو لا کر ذلیل کیا اپنے گھر میں، اور وہ صبر شکر سے بیٹھی رہی عورت، کیا ماں باپ نے بیاہ دیا، میں کیا بولوں. ذرا صبر کیجئے، 15-20 سال بعد آپ کی بیٹی کو چوٹ پڑے گی تو پتہ چلے گا کہ آپ کی بیوی نے آپ کے ساتھ کتنا صبر کیا. تو باپ کی چوٹ کبھی بیٹی کے سر پہ پڑتی ہے. آپ میں تو غیب کے بعد بھی جانتے نہیں، یہ کمپیوٹر سامنے سے دیکھ کے سب چلاتے ہیں، اس کو اندر سے کھول کر کون دیکھے گا. کمپیوٹر ایکسپرٹ، میکینک، آئی ٹی ایکسپرٹ، غیب کے پردے میں آپ میں کیا کیا خیانتیں کر چکے ہیں، یہ اللہ کو دیکھتی ہیں، اسی کی چوٹیں پڑتی ہیں. اور ہم کہتے ہیں ہائے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور سارا مردہ پکڑ کے دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. دعا کیجئے ہمارے دل بھائی بہنوں کے لیے صاف ہو جائے. ابھی اسی رمضان میں عید سے پہلے پہلے جا کر ملائیے، فون کر لیجئے، عید والے دن کیک لے کے چلے جائیے. کیا کرنا ہے؟ قبر میں جانا ہے؟ یہ دشمنیاں لے کر جائیں گے؟ پوچھیے اپنے آپ سے، آپ میں کوئی بہن ایسی تو نہیں جو بھائی سے ناراض ہے؟ کوئی بہن ایسی تو نہیں جو بہن سے ناراض ہے؟ ابھی لکھے، یہ ہے آبسٹیکل آپ کے جنت میں جانے سے روکنے والا پتھر، یہ جائیے اس کو فوراً ہٹائیے، ورنہ جنت میں جانا مشکل ہے. یہ اتنے لمبے روزے کیوں رکھ کے بیٹھے ہیں؟ یہ تہجدیں، تراویاں، یہ اتنی باتیں، یہ آپ کو مجھے نہیں کچھ دیں گی. لوگوں کی نظروں میں ہم بڑے مشہور ہو جائیں گے کہ بڑے نیک، بڑے اچھے، لیکن اصل میں ہم نیک نہیں ہوں گے. نیک بننے کے لیے ضروری ہے بھائی بہنوں کو دلوں سے معاف کیجئے. ہوگی مٹی پڑنے، مٹی ڈالو. ہماری ایک ٹیچر تھی، میں نے آج سے شاید کتنے سال پہلے ان سے ایک جملہ سنا تھا، کہتی تھی کہ پیدل جاتے ہو نا باہر، پاؤں پہ مٹی پڑتی ہے نا، پڑ جاتی ہے، پھر تھوڑا سا آگے جاؤ گے وہ جھڑ جاتی ہے. اس طرح رشتے نبھاؤ، کیا دل میں پڑتا ہے. دیکھیے امیدیں بھی ہوتی ہیں، توقعات بھی ہوتی ہیں، سب آپ جیسا نہیں بھی سوچتے، یہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے، مان لیتے ہیں ہم سب، لیکن مٹی پاؤ. رات کو سونے سے پہلے دل خالی کر کے سوئیں، پھر بات بنے گی، ورنہ یاد رکھیے کہ ہم بس وہی کریں گے جو کر رہے ہیں. اور آج جو اتنی روحانی بیماریاں میرے آپ کے ارد گرد، اس کی 98% وجہ رشتوں کو توڑنا. اور سسرال کا رشتہ تو تھا ہی ٹوٹا ہوا، آج تو ہم اس کی کوئی بات بھی نہیں کر رہے ہیں. آپ کے اپنے بھائی بہنوں سے تعلقات کیا ہیں، یہ آپ کا اصل مقام بتائیں گے. اور بڑا مشکل ہے، یہ بھی بتا دوں، کیونکہ وہ بچپن سے آپ کو جانتے ہیں. آپ کی ناک بہتی تھی بچپن میں، آپ کے بھائیوں کو بھی یاد ہے. اور آپ بچپن میں یہ ضدیں کرتی تھی، ان کو یہ بھی یاد ہے. بٹ پھر بھی نبھانی ہے، توڑنا نہیں ہے. اس شہر میں اگر کوئی رشتہ ٹوٹا ہوا ہے اس کو آج جوڑ لیں. جوڑنا مشکل ہے، مجھے ساتھ لے جائیں. اللہ کے نبی نے کہا جو دو لوگوں میں صلح کرا دے، اتنا بڑا اس کا اجر ہے. میں جانے کو تیار ہوں. آپ مجھے جب کہیں گے آپ میں سے کسی کی اپنے فیملی خاندان جھگڑا لڑائی ہے, بسم اللہ کر کے جاتے ہیں ساتھ ان کو جا کر آپ کی طرف سے بنا کے لے آتے ہیں. جس دن قبر میں جائیں گے نا اور دونوں میں سے کوئی ایک پہلے چلا گیا, یقین کریں, میں اس کو ضرب المثل بنا کر اکثر پیش کرتی ہوں, بھائی کی موت کی خبر سنی اور بہن دوسرے شہر سے گاڑی بس میں بیٹھ کر 4 گھنٹے کا سفر کر کے آئی, اور بھائی بستر پہ وہ سیدھا نہیں ہے, وہ لیٹا ہوا ہے, آنکھیں اس کی بند ہیں, اور وہ رو کے کہتی ہائے میرے بھائی, میں نے تو 5 سال سے تیری شکل بھی نہیں دیکھی. تو بھائی اگر بہن, اگر آپ موت کی خبر سے پہلے ہی آ جاتی تو دیکھ لیتی. جو جھگڑے لڑائیاں ہمارے موت کے بعد ختم ہونے ہیں دونوں میں سے کسی ایک کی, وہ آج زندگی میں کر لیجئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کی موت کی خبر پہ ہم جائیں, اور جھگڑے ہمارے کون سے, کوئی اللہ کے جھگڑے, کوئی اللہ کے دین کے جھگڑے ہوتے, الحب فی اللہ البغض فی اللہ ہوتے تو مانتے بھی. ہم نے تو وہ ایمان کی چاشنی نہیں لی کہ صحابہ کا جو ایمان تھا, پیچھے پڑ چکے ہیں آپ رشتوں کا جہاد 10ویں پارے میں. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ یوسف کے اس کردار سے اور یعقوب کے اس کردار سے ہمارے بھی گھر سیدھے ہو جائیں. اپنے آپ کو فارغ کریں, یہ بھی ہو گیا, ڈن 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 ڈن, اب میں نے دین کا کام کرنا. خالی ذہن سے ہوتا ہے یہ کام, یہ دل پہ بوجھ پہ نہیں ہوتا. ہر روز تو عدالت لگی ہوگی, فون کالز ہی نہیں ہماری چھٹیں گی, ادھر یہ ہو گیا, اس نے یہ کر دیا, تو مجھے بتائیں کہ میں یہاں آ کر کیسے پڑھاؤں گی آپ کو. فوکس ہو جائیں, اپنے آپ کو جنت میں محسوس کریں گے آپ. آپ کہیں میں نے سب کو معاف کیا, میں نے سب کو دل سے نکال دیا. اور یہ مت سوچئے کہ میرا آپ کا قصور نہیں ہوتا, اگر ٹھیک ہے 50-50 نہیں تو 60-40 تو ہوگا, 70-30 تو ہوگا, کچھ بھی نہیں ہے نا تو 49-51 کا ریشو تو ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اور میں پورے پاک صاف نہائے دھوئے اور سارا قصور ہی اگلے کا. کوئی ہاتھ پھینکتا ہے آپ ہاتھ ہٹا لیں آگے سے, آواز نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے. دوبارہ سنیے آیت 90 سے, انہوں نے کہا کیا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے, اور اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا. کیا بات ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ کسی نیک شخص کا اجر ضائع نہیں کرتا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم, اللہ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے. اس جملے پہ ساری بات ہوئی تھی. تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے, سب کریڈٹ مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ. اور یہ بھی سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے. اس دن بھائی یہ جملہ بولتے جس دن کنویں میں پھینک رہے تھے, آج بول رہے ہیں, یہ اللہ بلوائے گا ان سے. آپ اپنا دفاع نہ کریں, اللہ آپ کے دفاع میں لوگوں کو بھیج دے گا انشاءاللہ. اچھا, جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں, اللہ تمہیں بخشے, وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے. میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں, اور آ جائیں اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آئیں. یہ ہے ون ون. ون ون کیا ہوتا ہے آپ یہاں سمجھیے گا, جو میں نے شروع میں وعدہ کیا آپ سے. آپ دیکھیے کہ ایک ہے کہ میں جیتی اور آپ ہارے, دوسری کیا ہے کہ آپ جیتے تو میں ہاری. یہ تو نون ہے نا, دو میں سے ایک تو جیتتا ہے نا. ایک کیا کیفیت ہے کہ میں بھی جیتوں اور آپ بھی جیتیں, اور آپ بھی جیتے تو میں بھی جیتوں. سننے میں کون سا اچھا لگ رہا ہے؟ کچھوے اور خرگوش کی کہانی سنی ہوئی ہے بچپن سے, کوئی ایسا ہے جس نے نہیں سنی؟ کون جیتا تھا کھیل میں؟ کچھوا. ختم ہو گئی کہانی. سلو اینڈ اسٹڈی, سب بولے تاکہ پتہ چلے ہم سب کا سورس آف نالج ایک ہی ہے. آج بھی میں کسی, پتہ نہیں ہم کسی اسکول میں گئے, اس فرد کو میں نے بتایا تھا, ہم لوگ ایک ویلکم رمضان کے پروگرامس میں گئے, تو بعد میں انہوں نے ہمیں بٹھایا تو ادھر بورڈ پہ لکھا ہوا تھا تھرسٹی کرو, تو مجھے اپنی وہ انگلش کی بک میں وہ تھرسٹی کرو نام کا ایسے یاد آ گیا کہ اللہ کے بندوں ابھی بھی یہ چل رہا ہے, اب تو کرو کی بجائے کچھ اور کر دے. تو بہرحال اب واپس آئیے. آپ دیکھیے کہ جب بھی زندگی میں کوئی معاملہ بگڑے تو اپنے آپ کو اس بات پہ رکھیے, میں نے اپنا کردار لوز نہیں کرنا, میں نے اس کو ضائع نہیں کرنا. کچھوا اور خرگوش کی کہانی کا وہ اولڈ ورژن تھا, ختم ہو گیا. نیو ورژن کیا ہے؟ خرگوش کو بڑی شرم آئی, خوبیاں تو بڑی ہیں میرے اندر اور جیت میں نہیں گیا. کچھوے کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے بھائی ایک اور راؤنڈ کھیلیں. کچھوے نے کہا ٹھیک ہے, اٹس اوکے, نو پرابلم. خرگوش نے کہا ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, خرگوش نے اپنی غلطی سے فائدہ لے لیا, سبق سیکھ لیا, بیچ میں سویا نہیں تو بھاگتا بھاگتا گیا, تو وہ جیت گیا. اب سیکنڈ راؤنڈ میں کون جیتا؟ خرگوش جیت گیا، بات ابھی بھی نہیں پوری ہوئی، اب کچھوے کو احساس ہوا، یہ تو بڑی بری بات ہے۔ ایک دفعہ جیتنا تو آسان ہے، لیکن جیت کو قائم رکھنا، مینٹین کرنا ہی تو اصل بات ہے، سٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہی تو آج کی دنیا کی مارکیٹنگ ہے۔ کہنے لگا کہ نہیں، میں اس شکست کا بدلہ لوں گا۔ اس نے کہا کہ ایک اور دوڑ کرے، اس نے کہا نو پرابلم، بٹ اس دفعہ روٹ فرق ہوگا۔ خرگوش نے کہا نو پرابلم، کیونکہ اس میں اپنی فتح کا گھمنڈ تھا۔ اب کیا ہوا کہ وہ جب نکلے، کچھوے نے بڑی ہوشیاری کی، اس دفعہ جو روٹ چوز کیا نا، اس کے رستے میں ایک پانی کی چھوٹی سی نہر آتی تھی۔ خرگوش کلابے مارتا ہوا اس پانی تک آ گیا، کچھوا جو آیا تو دیکھا تو وہ آیا تو تھوڑی دیر سے، لیکن خرگوش پریشان کھڑا ہے۔ کچھوا تھوڑی تھوڑی دیر بس سوئم کرتا 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 وہاں سے گزر گیا۔ آپ کون جیتا؟ اب کچھوا جیت گیا۔ کچھوا کتنی دفعہ جیتا؟ خرگوش؟ یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، ان ساری دوڑوں اور مقابلوں میں دونوں کی دوستی ہو چکی تھی۔ یہ ہے رشتے جوڑنا، یہ سکھانا چاہتی ہوں۔ دونوں کی دوستی ہو گئی، انہوں نے کہا چلو ایک آخری مقابلہ کرتے ہیں، لاسٹ راؤنڈ۔ کہا ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا دیکھتے ہیں۔ خرگوش نے کچھوے کو اپنے کندھوں پہ چڑھایا، جس کو کہتے ہیں نا چنگاڑے سے اٹھانا، کندھوں پہ اٹھایا اور فرلاٹے مار کر پانی کے قریب آ گیا۔ جب پانی آیا تو کچھوے کے کندھوں پہ خرگوش بیٹھ گیا، تو وہ پانی میں سے سوئم کیا۔ یہ ہوتا ہے وین وین، تم بھی جیتو ہم بھی جیتے، اللہ تمہارے ساتھ بھی اچھا کرے، میرے ساتھ بھی اچھا کرے، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، ہمیں بھی خوش رکھے۔ یہ سیکھا ہے آپ نے میں نے محسن بننے سے، اور اگر ابھی بھی نہیں سیکھا تو پھر اللہ نہ کرے ہمیں کوئی اور تجربے کرنے پڑے زندگی میں۔ یہ سیکھیے، اور کبھی مخالف کو شرمندہ نہ کریں۔ یوسف نے ایک دفعہ شرمندہ نہیں کیا، ہاں وہ تم جاہل تھے، ہاں وہ شیطان نے تمہیں بہکا دیا، تو تم بہت اچھے ہو لیکن شیطان برا ہے۔ یہ کیجئے، جب آپ اپنے اگلے کو شرمندہ کرتے ہیں نا، تو آپ اس کو چپ تو کرا دیتے لیکن اس کی محبت نہیں لیتے۔ محبت لینے کے لیے اگلے کو شرمندگی سے بچائیے۔ یہ ہے کہ تمہارے اور تمہارے دشمن کے بیچ میں دلی دوستی ہو جائے گی۔ کانہ ولی حمیم، سورت حمیم سجدہ میں پڑھیں گے تو سیکھنے کی باتیں تو اتنی ہیں کہ ہمارے قلم تھک جائیں۔ کیا سیکھا؟ صبر سیکھا۔ کیا میں بھی صبر کرتی ہوں اسی طرح؟ غم کے وقت نماز اور دعا کا سہارا لینا ہے، ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے اس کو جاننا ہے۔ کیا میں اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیتی ہوں؟ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اور کیا میں اپنے غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتی ہوں؟ اللہ مجھے اس کی توفیق دے۔ چلیے ڈراپ سین آ رہا ہے کیسے، اگلی آیتیں 94 سے 104۔ خواب حقیقت بن گیا، ڈریم کمز ٹرو، بٹ آفٹر 40 ایئرس۔ ہم رات کو خواب دیکھتے ہیں، بہت کامیابی ہوئی، بہت فائدہ ہوا، یہ جنت میں اڑ رہے پھیڑ رہے، یہ ہو رہا ہے۔ صبح اڑتے ہیں تو اچھی خاصی چوٹ پڑ جاتی ہے، کسی سے ڈانٹ پڑ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں خواب میں تو ہم جنت میں گزرے تھے، اڑتے ہی ماں سے ڈانٹ پڑ گئی۔ یاد رکھیے، خواب کے حقیقت ہونے میں علماء کہتے ہیں 40 سال بھی درکار ہوتے ہیں۔ یوسف نے کہانی کے شروع میں خواب دیکھا تھا، اب کہانی کے اینڈ پہ اس کی تعبیر سنیں گے۔ آج ہم آیت 94 سے آن ورڈ۔ ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو۔ وہ کہنے لگے، واللہ آپ اپنے پرانے خبت میں مبتلا ہیں۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ دیکھنے والے ہو گئے۔ کہا، کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا، ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے، اگلے کو معافی مانگنے پہ مجبور کر دیجئے۔ کل وتھ کائنڈنیس، اس کا ٹاپک لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ کہا، میں اچھا جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آ جائیں۔ اور پھر اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا، ابا جی یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ دیکھیے ادب کا مقام، ساری اچھی باتیں اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ اچھا ہم کیا کہتے ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے، یہ جملہ کاٹتے ہیں۔ خاصے پہ اچھا خواب دیکھے نا، وہ میں نے آج ایک بڑا اچھا خواب دیکھا، یعنی آپ کا ہی کوئی کارنامہ ہے جو آپ نے کر لیا ہے، یہ کہا کرے مجھے اچھا خواب دکھایا گیا, ٹھیک ہے, یا یوسف سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں. اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا. دیکھیے ادب, جیل خانے میں جانے کی بات کوئی نہیں کرتے یوسف, یوں تھے محسن, تکلیفوں کے آنے کا ذکر نہیں کرتے, تکلیفوں کے ٹلنے کا ذکر کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا. کس کو برا کہہ رہے ہیں؟ شیطان کو. بھائی کو برا نہیں بنایا, وین وین. میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے. یہ ہوتا ہے محسن, اللہ ہمیں ایسے بنا دے. اب سب کچھ مل گیا, اب کیا چاہیے؟ سب مل گئے, اب تیری طلب ہے. یہ ہے آیت نمبر 101, رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث. اے میرے پروردگار, تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی. یہ ہے نعمتیں. دعا کرنے کا خوبصورت انداز, پہلے نعمتوں کا تذکرہ کیجئے. اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے, تو دنیا آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے, تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے. یعنی یہ ہے یوسف کی دعا. بندہ مومن کی معراج کیا ہے؟ کہ دنیا والے بھی سب مجھ سے خوش رہیں, میرے بچوں کے گھر بھی آباد رہیں, میرے شوہر بھی مجھ سے خوش رہیں, میرے بھائی بہنوں کے گھروں میں بھی امن چین ہو, کیونکہ میں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا چاہتا ہوں. یہ رشتہ سب سے مضبوط رشتہ بنا لیں, اللہ تعالیٰ آپ سے بہترین کام لے گا. اور اس میں کیا کہا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی اور وہ فریب کرنے لگے تھے. گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ بنیں گے. آپ ان سے اس کام پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے, یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہے. تو کیا سیکھا اس حصے سے؟ یوسف علیہ السلام کا اخلاق کریمانہ, اللہ کے احسانات میں کنویں سے نکلنے کا ذکر نہیں کیا تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو, یہ بات ہی نہیں چھیڑی, بھائیوں کو مرد الزام نہیں ٹھہرایا اور شیطان کو اس کارستانی کا باعث قرار دیا, اور دعا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرة, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یاد کر لیجئے یہ دعا, بہت پیاری دعا ہے. کیا سیکھا؟ اپنی غلطی کو مان لینا. مانیں گے؟ توبہ استغفار کرنی ہے, اللہ کے احسان کا شکر ادا کرنا ہے. شیطان تعلقات میں فساد ڈلواتا ہے, اس لیے کثرت سے اس سے پناہ مانگنی ہے. مرضی تو اللہ ہی کی چلتی ہے, میں نے اپنی مرضی کو توڑنا ہے. دعا کرتی رہوں کہ یا اللہ, تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے, میرا خاتمہ اسلام پر کر اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. بولیے آمین. اب آخری رکوع ہے سورت کا, آیت 105 سے 111. یہ سارے قصے کہانیاں صرف فکشن نہیں ہیں بلکہ اس میں سے عمل کی باتیں. آیت 100 سے 105, ٹاپک لکھیے انجام بخیر. ڈراپ سین ہے, جس چیز کا انجام اچھا ہو جائے وہ اچھی ہی ہوتی ہے. وَقَيِّ مِنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں. یہ تو ہم جیسوں کو اللہ کہہ رہا ہے. خشکی, گرمی, سردی, بارش, پہاڑ, دریا, کتنی نشانی ہیں اور ہم اپنے غموں میں کھوئے ہوتے ہیں. ہم کیوں نہیں غور کرتے نیچر پہ؟ موسم کی گرمی, سردی, موسم کی خوبصورتی ہماری توجہ کیوں نہیں لیتی؟ ہم اس وقت دل میں اپنے کسی بھائی بہن کی بات پہ کڑ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر والا بنا دے. ان میں سے اکثر لوگ باوجود اس اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں. اس کو ہائی لائٹ کیجیے. یہ ہے وہ آیت جس نے پہلی دفعہ مجھے سوچنے پہ مجبور کیا تھا کہ کہیں میں بھی مشرک تو نہیں ہوں, کیونکہ مشرک کبھی خود کو مشرک نہیں سمجھتا. تو ڈھکے چھپے شرک کو اپنی زندگی سے نکالیے, ڈھونڈ ڈھونڈ کر, اور علم سے جتنی رغبت ہوگی اتنا آپ کو شرک کی باریکیاں سمجھ آئیں گی. کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے, یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبری میں ہوں؟ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ کیا بتایا؟ اللہ کے نبی کے ذریعے عقیدے کی اصلاح کروا دی کہ آپ اور میں مشرکوں میں سے نہ ہوں، اللہ تعالیٰ پہ نظریں لگا دیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کافی ہوگا۔ آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے، جن کی طرف ہم وہی نازل فرماتے گئے، کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا کچھ انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت بہتر ہے، کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹا کہا گیا ہے، تو فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے، یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہر چیز کو اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ کیا پتہ چلا؟ اس قرآن کی خوبیاں کس پہ کھلتی ہیں؟ جو اس کو پڑھتا ہے۔ تو کیا سیکھا؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیا میں اللہ سے ڈرتی ہوں؟ کیا میں دینداروں کی نصیحت کو سنتی اور مانتی ہوں؟ آخرت کا گھر متقین کے لیے بہتر ہے؟ کیا میں اللہ کی نشانیوں سے عبرت لیتی ہوں؟ اللہ جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے، کیا مجھے اس بات کا یقین ہے؟ سب کو اللہ کی طرف بلانا ہے، بولیے انشاءاللہ۔ تو یہ تھی سورۃ یوسف۔ نہ یوسف کی خوبصورتی کا ذکر تھا، نہ زلیخا اور یوسف کی شادی کا ذکر تھا، تو یہ تو پوری نہ ہوئی۔ ہمارے یہاں سورت یوسف کو کیا بنایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ہدایت کی نظر سے پڑھنے والا بنا دے۔ یہاں اگر کردار سازی تھی نا، تو اگلی سورت میں جوش اور ابال ہے۔ سورت رعد پڑھیں گے ہم آگے انشاءاللہ، جس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر واقعی لوگوں کے لیے نفع مند بننا ہے تو اس کے راستے کیا ہیں۔ 43 آیتیں ہیں، اس میں تلاوت سنیں گے ابتدائی آیات کی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من رب بك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل صِلُوا الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
آپ دیکھیے کہ سورت یوسف مدنی سورت تھی نا, اور مدنی سورتوں میں عموماً کردار سازی کے لیے اس طرح کی چیزیں بہت کم آتی ہیں, اس میں زیادہ مسائل اور احکامات آتے ہیں. اور سورت یوسف پڑھنے کے بعد اب اگلی سورت سے پہلے چند باتیں جس سے انشاءاللہ ہم دونوں کا رب بھی سمجھیں گے. پوری سورت میں یوسف علیہ السلام کے حسن کا, ظاہری حسن کا کوئی قصہ نہیں تھا, لیکن اندر کا حسن تھا اور رشتوں کو نبھانے کا حسن تھا اور جھگڑوں پہ قابو پانے کا جھگڑا تھا. سورت رات جو اس وقت آپ کے نام میرے سامنے ہے, اس کے اندر جوش ہے. اور رات کہتے ہیں تھنڈر سٹرم کو. کل بارش آئی باہر, کیا کچھ ہو گیا ہمیں پتہ بھی نہ چلا, اور ہم اندر اللہ کا کلام پڑھتے رہ گئے. بالکل بندہ مومن کی زندگی میں دکھ سکھ کی آندھیاں بھی چلیں گی, لیکن اگر اس نے لوگوں کو نفع دینے کی نیت کر لی ہے تو وہ کیا کرے گا, یہ چیز ہم سورت رات میں سیکھیں گے. پھر اسی طرح سے ہم نے سورت یوسف میں تین بڑی خوبیوں کا تذکرہ دیکھا, تقوی, احسان اور صبر. یاد رکھیے یہ تین خوبیاں اگر آپ میں آ گئی ہیں اور آپ سورت رات پڑھ کر آپ اپنے اندر ایک نیا ایمان محسوس کریں, تو آپ ہیں وہ بہترین برتن جس میں علم اور معرفت کا پانی آئے گا. اور پھر یہ بھی سیکھا کہ جتنی زندگی میں آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں بندہ اتنا مضبوط ہوتا ہے. آپ اٹھیے اللہ کے لیے, دین سیکھیے, دین سکھائیے, لوگوں کی مدد کیجئے, چاہے آپ مشکلات اور آزمائشوں میں پڑے ہوئے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا, حسن دیا, اچھا کردار دیا, لیکن انہوں نے ان ساری چیزوں کو اللہ کا قرب پانے کے لیے اور اللہ کے بندوں کے فائدے کے لیے استعمال کیا. اور یہ بھی سیکھا کہ قدرت کے باوجود معاف کر دینا, یہ پیغمبرانہ اخلاق ہوتا ہے. اور ایمان کی اصل دیکھی, یعقوب علیہ السلام کی صورت میں کیسے امید اور خوف کے بیچ میں تھے. اللہ سے ہمیشہ حسن ظن کرنا چاہیے, اور اگر توجہ آخرت کی کامیابی پر ہوگی تو دنیا کی کوئی پریشانی آپ کو پریشانی نہیں لگے گی. تو اپنا فوکس آخرت پہ کیجئے, دنیا کے غم ہلکے ہو جائیں گے. اور ایک جملہ لکھ لیجئے کہ معاف کرنے سے آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا, لیکن اللہ آپ کو عزت دے دے گا. ماضی نہ بدل سکیں, مستقبل کو خوبصورت بنائے گا آپ کا دوسروں کو معاف کرنا. اور جتنی بڑی آزمائش آئے گی اس کے بعد مدد بھی اللہ کی اتنی آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے شیطان کے شر سے بچائے. آئیے سورت کو پڑھتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تو اس سورت کو ہماری زندگی کے اندر ایسے جگہ دے دے کہ ہم کہیں ہم نے فلاں دن 14 مئی 2019 کو سورت رات پڑھی تھی, اور وہ دن اور آج کا دن ہم اللہ کے کام کے بن گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را, تلک آیات الکتاب. ٹاپک لکھیے آیت 1 سے 7. علم کا پانی تو ایک جیسا ملا, لیکن پھلوں کا ذائقہ الگ الگ ہو گیا. اس میں آپ کائنات کے ناطے سے زمین کا اور پانی کا ربط دیکھیں گے, اور یہی ربط ہے علم لینے اور علم دینے والے میں. اس وقت بھی آپ کو مجھے علم کا پانی مل رہا ہے, بولنے والا ایک ہی لفظ بول رہا ہے, لیکن سننے والوں میں ہر ایک کو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا, ایک کو زیادہ ہوگا ایک کو کم. تو کیا ہم اس میں سیکھیں گے کہ ایک ہی استاد سے پڑھے ہوئے 100 لوگ مختلف طرح کے بن جاتے ہیں. اپنے لیے دعا کیجئے کہ اللہ یہاں سے اٹھنے کے بعد ہمارا ٹیسٹ اتنا اچھا ہو کہ ہم انسانیت کو نفع دے سکیں. یہ قرآن کی آیتیں ہیں, جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ ہمیں ایمان والا کر دے. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, پھر ورش پر قرار پکڑے ہوئے ہے, اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے, ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے, وہی کام کی تدبیر کرتا ہے, اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو, اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دیں, اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیے, وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے, یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں, اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ آپ کی بات ہے, آپ سب یہاں چھوٹی چھوٹی زمین کی ٹکڑیاں ہیں, آپ کے اوپر علم کا, قرآن کا, وحی کا پانی پڑ رہا ہے. بیٹھے ہوئے ساتھ ساتھ ہے لیکن آپ کے دلوں پہ اثر مختلف ہو رہا ہے. جو جس رنگ سے سنے گا, جس سوچ کے ساتھ سنے گا, اس کو اس سے اتنا ہی فائدہ ہوگا. اب کیا ہوگا, اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں, شاخدار اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں, سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں, پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں. اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. کبھی آپ کو اس پہ حیرت ہوئی, آم کے درخت کو بھی جو پانی دیا جاتا ہے وہ پھیکا ہوتا ہے, اور کریلے کی بیل پہ جو پانی پڑتا ہے وہ بھی پھیکا ہے, تو وہ میٹھا اور یہ کڑوا کیوں ہو گیا؟ بس یہی علم ہے. یہ قرآن کچھ کو اور میٹھا کر دے گا, کچھ کو اور کڑوا کر دے گا. اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا کہنا عجیب ہے, کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا, یہی ہیں جن کی گردنوں میں توک ہوں گے, اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں, جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ہمیں جہنمی ہونے سے بچا لے. اور تجھ سے سزا طلبی میں جلدی کر رہے ہیں راحت کے آنے سے پہلے ہی, یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکیں, اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جا ظلم پر, اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا ہے. اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہ اترا؟ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے. یعنی انبیاء کرام کا کام راستہ دکھانا ہوتا تھا, معجزے دینا نہیں. کیا سیکھا؟ آیت 6 میں اللہ کے حلم اور کرم کی بات ہے کہ لوگوں کے ظلم و ستم کے باوجود عذاب میں جلدی نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے, بعض دفعہ تو اتنی تاخیر کر دیتا ہے کہ معاملہ قیامت پر چھوڑ دیتا ہے. یہ اس کے حلم اور کرم اور عفو درگزر کا نتیجہ ہے, ورنہ فوراً پکڑ کرتا اور عذاب دے دیتا تو زمین پر کوئی بھی نہ بچتا. آپ نے میں نے بھی یہی سیکھنا ہے, لوگوں کو پہلی غلطی پہ مت پکڑیے, لوگوں کو فوراً مت ٹوکیے, ان کو غلطیاں کرنے کا موقع دیجئے اور پھر ان کی اصلاح کے لیے دعا کیجئے. اور کیا سیکھا ہم نے؟ اللہ کی نشانیوں سے سبق لینا. کیا میں جلدی میں برائی تو نہیں مانگ لیتی؟ میرا ذائقہ کیسا ہے, میرے عمل اور رویے کیسے ہیں؟ مشکل ترین بات ہے. آپ سب آج بیٹھ کر اپنی انالیسس کریں, میرا ٹیسٹ کیا ہے؟ میرے ساتھ رہنے والوں کو میں کڑوی لگتی ہوں, میٹھی لگتی ہوں کہ کھٹی لگتی ہوں, اور میرا ان سے رویہ کیا ہے؟ اللہ لوگوں کو سنبھلنے اور سدھرنے کا وقت دیتا ہے, میں نے بھی اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اور اللہ سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے اور وہ مومنوں کی مدد کرتا ہے. کیا میں دین حق کے راہنما کی بات سنتی اور مانتی ہوں؟ اللہ ہمیں ماننے والوں میں بنا دے. آگے لکھی آیت 8 سے 18, ٹاپک خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. اگلا مصرع آپ بولیں. جی, سلیش کر کے دوسرا ٹاپک لکھے, عروج کی ترکیب, ریسیپی آف سکسیس. اللہ قوموں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے, اور اس صورت کا مزاج ہی اجتماعیت والا ہے. فرمایا, اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغید الارحام وما تزداد. مادہ عورت اپنے پیٹ میں جو کچھ رکھتی ہے اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے, اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی ہر چیز اس کے پاس اندازہ ہے. یعنی آپ ڈاکٹرز جب تک الٹرا ساؤنڈ نہ کریں آپ نہیں بتا سکتی کہ پیٹ میں بیٹا ہے کہ بیٹی. چلے یہ بھی پتا چل گیا تو خوبصورت ہے کہ بدصورت, عقل مند ہو کا کہ بے وقوف, کتنا جیے گا. لیکن اللہ بغیر کسی آلے کے استعمال کے یہ سب کچھ جانتا ہے. ظاہر اور پوشیدہ کا وہ عالم ہے, سب سے بڑا, سب سے بلند و بالا. تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور بآواز بلند کہنا, اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو, سب اللہ پر برابر اور یکساں ہے. اس کے پہرے دار انسان کے آگے اور پیچھے مقرر ہیں, جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں. کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا. اس کو لکھ لیں, اس پہ شعر ہے یہ والا, جب تک کہ وہ اسے خود نہ بدل لیں جو ان کے دلوں میں ہے. تو حالات کب بدلیں گے؟ جب حالت بدلے گی. اور حالت کب بدلتی ہے؟ جب قرآن پڑھتے ہیں. اللہ تعالی ہماری حالت بھی بدل دے. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں، وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔ کفار اللہ کے بارے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے، اسی کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں۔ ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی، اور اس کے سائے بھی صبح و شام۔ آپ پوچھئے کہ آسمان و زمین کا پروردگار کون ہے، کہہ دیجئے اللہ، کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا کسی اور کو حمایتی بنا رہے ہو، جو خود بھی اپنی جان کے بھلے اور برے کا اختیار نہیں رکھتے، کہہ دیجئے کہ اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے، آپ جواب دیں جی، یا کیا اندھیری اور روشنی برابر ہو سکتی ہے، یا جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے، کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو، کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا اور زبردست غالب ہے، اسی نے آسمان سے پانی برسایا پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہ نکلے۔ یہ ہے غور و فکر والی آیت اس حصے میں۔ پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھی گھاس کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے، اسی طرح کی جھاگ ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جھاگ تو نکارہ ہو کر چلی جاتی ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ آپ نے میں نے کیا بننا ہے، نفع مند بننا ہے۔ وما ينفع الناس فيمكث، بس وہی بچے گا۔ آج ابو ہریرہ کا نام کیوں باقی، نفع دیا۔ امام بخاری کا نام کیوں، نفع دیا۔ ایون دنیا میدان میں بھی آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے کچھ کام کیا اللہ نے ان کو بچا لیا۔ آپ کا میرا دل کرتا ہے کہ رہتی دنیا تک ہمارا نام رہے، تو لوگوں کو نفع دیجئے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی حکم کی بجاوری کے لیے ان کے لیے بھلائی ہے، جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجاوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے حکم کی نافرمانی کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو، تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں، یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے، اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ کیا سیکھا؟ بخاری کی روایت ہے 5010، آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی پیدائش 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں جمع ہوتی ہے، یعنی بچہ ہر 40 days کے بعد روپ بدلتا ہے، پھر اتنے میں دنوں تک وہ بصورت خون رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو 4 باتیں لکھتا ہے، بچے کا رزق، اس کی عمر، عمل اور نیک اور بد ہونا۔ تو مت ڈریے، اللہ نے آپ کی میری تقدیر لکھ دی ہے، دعا کیجئے کہ وہ بہتریوں کی ہو۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس حصے میں اللہ نے انسانوں سے 5 سوال کیے ہیں، جو آپ نے ترجمے میں دیکھے۔ کون سے؟ آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ نعمتوں کا مالک کون ہے؟ دنیا کا نظام کون چلاتا ہے؟ زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ آپ سب فرسٹ آئے، آپ سب کے سارے جواب بالکل درست ہیں۔ کیا سیکھا؟ اللہ نے ہر چیز کی مقدار مقرر کی ہے، میں نے راضی رہنا ہے، اپنی حالت کو خود بدلنا ہے، کوشش کروں گی کہ میں سستی کو چھوڑ دوں۔ بولیے، آپ میں سے کس کس کو لگتا ہے بائی دی وے کہ وہ سست ہے؟ مجھے لگتا ہے اپنے بارے میں، میں تو آپ کو صاف کہوں گی، شرماؤں گی نہیں۔ اللہ ہماری سستیاں دور کر دے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسری ہستی میری دعا کا جواب نہیں دے سکتی۔ اللہ سے حق شناسی کی دعا کرنی ہے کہ اللہ حق کو حق بنا کر دکھا، پھر میں ان کے ساتھ لگ جاؤں جو حق والے ہیں۔ اور دعا ہے کہ اللہ ہمارا ظرف وسیع کر دے۔ اس حصے میں جو آیتیں آئی ہیں، آیت نمبر بول دیتی ہوں اور انشاءاللہ آپ اس کی تفسیر آج کے سٹڈی مٹیریل میں پائیں گے۔ آیت 17 اور اس سے اگلی آیت، بہت خوبصورت آیت ہے۔ اس وقت جلدی میں تو نہیں، کل انشاءاللہ اس کا ریکیپ کراؤں گی آپ کو، اگر موقع مل سکے کل آنے سے پہلے تو ان کی تفسیر سن کر آئیے گا۔ سبیل الجنہ میں ہم نے اس میں ڈفرینٹ ایگزامپلس کو لے کر اپنے لیے عمل کے نقطے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے دے۔ آگے دیکھیے 19 سے 26، اولو الالباب کی صفات اور انجام۔ اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ ایک خاص وقت تک میں سمجھتی رہی دروازوں والے، باب کہتے ہیں دروازے کو، باب کعبہ، باب حرم، پھر پتہ چلا یہ باب نہیں ہے، یہ لب سے ہے عقل، الباب کہتے ہیں عقل والے، اللہ ہمیں عقل والے بنا دے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا وہ شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف، آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو، جواب دیجئے، نہیں ہو سکتا اس جیسا، بولیے۔ جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و اقرار کو توڑتے نہیں۔ یہ عقل مندوں کی صفات نوٹ کرتے جائیے، اللہ ہمیں عقل مند بنا دے۔ اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو جوڑتے ہیں، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کا سختی سے اندیشہ رکھتے ہیں۔ کس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا؟ رشتوں کو جوڑنے کا، تو نیت کرتے ہیں رشتوں کو جوڑنے کی، تو بس پھر آپ عقل مند ہیں الحمدللہ۔ اور وہ اپنے رب کی رضا مندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ڈالتے ہیں، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ کتنے لوگ نیت کرتے ہیں کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا، الحمدللہ، کل وتھ کائنڈنس انشاءاللہ۔ ہمیشہ کے رہنے کے باغات جہاں یہ خود جائیں گے، اور ان کے باپ دادوں اور بیوی اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے۔ اللہ ہمارے پاس بھی فرشتوں کو بھیج دینا، کہیں گے تم پر سلامتی ہو اس صبر کے بدلے میں، کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ اللہ ہمیں صبر والا بھی بنا اور ان خوشخبریوں کو پانے والا بھی بنا دے۔ اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو توڑتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے رحمت سے دوری ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے روزی بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے، یہ دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ تو کیا سیکھا ہے 20 اور اس سے آگے؟ اہل دانش یعنی عقل مندوں کی صفات، اللہ کے عہد سے مراد وعدہ الست بھی ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے حکم ہیں اور منہیات ہیں، اور باہمی رابطے اور وعدے اور معاہدے بھی مراد ہیں جو آپس میں ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں جوڑنے والا بنا دے۔ آپ دیکھیے کہ منافق کی کچھ علامتیں ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں، امانت میں خیانت، بات میں جھوٹ، جھگڑوں میں گالیاں، اور وعدہ کر کے توڑنا۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ مومنین کی صفات آپ نے پڑھی، وعدے کا پورا کرنا۔ سوچ لیجئے ساتھ ساتھ کسی سے کوئی وعدہ تو نہیں کیا ہوا اور جو بھول چکے ہوں، رشتے ناتوں کو ملانا، اجر کیا ملے گا؟ جنتوں کے وارث ہوں گے۔ اور 25 میں ہم نے جو خوبیاں دیکھی اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ مومنین کے برخلاف کچھ لوگوں کی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ بری ہوتی ہیں، نہ اللہ کے حکموں کا خیال، اور ایسے لوگوں کا انجام برا، اور یہ رشتوں کو توڑتے اور صلہ رحمی سے دور رہتے ہیں۔ عام حالت میں نہیں پتہ چلتا، جب آپ کے اوپر کوئی وقت آتا ہے نا تو کچھ خصلتیں اس وقت کھلتی ہیں منافق کی، اور وہ جھوٹ، ملانے والی چیزوں کو نہ ملانا، امانت میں خیانت، فساد پھیلانا، وعدہ خلافی کرنا، اور اللہ کے عہد کو توڑنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے والا بنا دے۔ کیا سیکھا؟ اپنے اندر مومنین اور اہل دانش کی خوبیاں پیدا کرنی ہے، اور اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیا میرے اندر مومن کی خوبیاں ہیں، کیا میں سب کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں، کیا میں برائی کا جواب بھلائی سے دیتی ہوں، کیا میں صرف دنیا کی زندگی میں مگن تو نہیں ہو گئی، اور کہیں میری ذات سے فساد تو نہیں پھیلتا، اور کیا مجھے برے حساب سے ڈر لگتا ہے۔ آگے ہے 27 سے 31، ٹاپک لکھیے گا دل کی زندگی / ذکر الہی۔ دیکھیے ہر چیز کا ایک، ہر چیز کی خوراک ہوتی ہے، جیسے میدے کی خوراک کھانا، پھیپھڑوں کی یعنی لنگس کی خوراک آکسیجن، تو دل کی خوراک کیا ہے؟ بلڈ اور ذکر الہی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ, اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی یعنی معجزہ ان کے اس کے رب کی طرف سے کیوں نازل نہیں کیا گیا. جواب دیجئے کہ اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے. اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لے. جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسکین حاصل ہوتی ہے. معدے کو سکون کب ملتا ہے؟ جب کھانا اندر جاتا ہے. لنگس کو سکون کب ملتا ہے؟ جب آکسیجن جاتی ہے. افطاری کے وقت میں سانس زیادہ اندر جاتا ہے کہ کھانا؟ آکسیجن زیادہ ڈالتے اندر یا پکوڑے؟ الحمدللہ. جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسلی ہوتی ہے. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ. اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں. کیا آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے. یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں. آپ کہہ دیجئے میرا پالنے والا تو وہی ہے, اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں. اسی کے اوپر میرا بھروسہ اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے. اگر بالفرض کے کسی قرآن کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے, یہ مجھ سے مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے بیکار باتیں کرتے ہو, یہ سب ہو بھی جاتا تو تم نے ماننا پھر بھی نہیں تھا. بات یہ کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ یاد رکھیے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب آپ مانگتے ہیں تو اللہ دونوں ہاتھ سے دیتا ہے. کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ کوئی نہ کوئی سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کے وعدے کا وقت آ جائے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے. اللہ ہمیں بھی وعدے پورے کرنے والا بنائے. تو آیت 30 میں دعا دیکھی, ہوا ربی لا الہ الا ہوا علیہ توکلت و الیہ متاب. یاد کیجئے ان دعاؤں کو, انشاءاللہ آپ کا دل اللہ سے جڑے گا اور ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. دعا ذکر کی بہترین عبادت ہے. کیا سیکھا؟ جو اللہ سے رجوع کرے گا ہدایت پائے گا. اللہ کی یاد دلوں کا اطمینان ہے تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے اللہ کی یاد سے. کہتے ہیں کہ کافر کو غم پہنچتا ہے تو لیکر سٹور پہ جاتا ہے اور مومن کو غم پہنچتا ہے تو وہ ذکر سٹور پہ جاتا ہے. شراب میں کباب میں گانوں میں سکون نہیں ملے گا, سکون ملے گا تو اللہ کی یاد میں ملے گا. خود سے پوچھئے کیا میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا, کیا اللہ کو اپنا ملجا و ماوا سمجھتی ہوں, ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرتی ہوں, کیا اللہ کو اپنا رب مان کر مطمئن ہوں. جواب دیجئے نہیں ہوئے ابھی تک, الحمدللہ. چلیے 32 سے 37 ٹاپک لکھئے, خواہشات کی پیروی علم آنے کے بعد. وَلَقَدْ اسْتُخْزِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی پھر انہیں پکڑ لیا, پس میرا عذاب کیسا رہا. کیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں, کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو, کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو. بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے, یعنی جس دنیا کے لیے اللہ کو ناراض کیا وہ دنیا بھی نہ ملی, اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے. انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی نہیں. اب سنیے گا ذرا جنت کی خوبیاں. مثل الجنت التی وعد المتقون, اس جنت کی صفت جس کا وعدہ متقیوں کو دیا گیا یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اس کے پھل ہمیشگی والے ہیں اور اس کا سایہ بھی. یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا, اور کافروں کا انجام دوزخ ہے. اللہ ہم سب کو یہ جنت دے. آپ سب جو یہاں بیٹھے ہوئے اور اس وقت بھی گھر میں بیٹھ کر اپنی اپنی جگہوں پہ سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ دعا لگا دے, ہم میں سے کسی کو جنت سے محروم نہ کر دے. کیونکہ جنت کوئی سستا سودا نہیں ہے, بڑی مشکل سے ملتی ہے. جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان بنا کر اتارا۔ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا۔ بخاری کی روایت ہے 2835، اللہ کے نبی نے فرمایا، آیت 35 کی روشنی میں یہ ہم دیکھیں گے، جنتی خوب کھائیں پئیں گے لیکن نہ تھوک آئے گی، نہ ناک بہے گی، نہ پیشاب، نہ پخانہ، مشک جیسی خوشبو والا پسینہ آئے گا، اور اسی سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جیسے سانس بے تکلف چلتا ہے، اسی طرح تسبیح و تقدیس الہام کی جائے گی۔ دل سے اپنے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں جنت دے دیں۔ اے اللہ، وہ وقت لا کے ہم سب جنت میں بیٹھے ہوں اور اس موقع کو یاد کر رہے ہوں کہ ہم نے اس دن جنت کی دعا کی تھی، اللہ نے قبول کر لی۔ اور اللہ جہنم دور سے بھی نہ دکھانا، قبر کے عذاب سے بچانا، پل صراط کی سختیوں سے بچانا، میدان حشر کی آزمائشوں سے بچانا۔ کیا سیکھا؟ جو منہ میں آئے وہ نہیں کہنا، بولیے۔ اللہ کی سخت سزا ہے، اسے ڈر کے رہنا ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط بنانا ہے۔ جنت کے وعدوں پہ یقین رکھنا ہے۔ خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، بولیے۔ اس پہ سب چپ ہو گئے۔ خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، دوسروں کو بھی قرآن کی دعوت دینی ہے، اپنا قرآن سے تعلق بڑھانا ہے۔ چلیے، آپ کی ساری انشاءاللہ پہ اللہ مسکرا دے۔ آگے ہے 38 سے 43، ٹاپک لکھیے تقدیر۔ علم الہی ہے، حکم الہی نہیں۔ تقدیر کے موضوع پہ کل بھی ایک سوال آیا تھا، اس کا جواب بھی اسی میں ہے، اور اس پہ بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ اسٹڈی مٹیریل میں کچھ ڈال دیں گے، آپ سنیے گا۔ ایک پورا سیمینار ہوا تھا لندن میں تقدیر کے موضوع پہ، پھر تقدیر بمقابلہ تدبیر، اس پہ بات ہوئی۔ الحمدللہ اس پہ بہت شرح صدر ہے، ہر سوال کے جواب میں اس پہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ آئیے پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہم اس موضوع کو اچھی طرح سمجھیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ، ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے، ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا، کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اجازت کے لے آئے، ہر مقرر وعدے کے لیے ایک لکھت پڑت ہے، یعنی ہر کام اپنے وقت پہ ہوگا۔ اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوہے محفوظ اسی کے پاس ہے۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے اگر کوئی ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو فوت کر لیں، تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، اور حساب تو ہمارے ہی ذمے ہے۔ دعا کیجیے، اللہم حاسبنی حسابیں یسیرا۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں کی طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہاں کی سزا کس کے لیے ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو یہ تھی سورت رات۔ کیا سیکھا؟ دین والے انسان ہیں، ان پر تنقید نہیں کرنی۔ فیصلہ کن اور بہترین تدبیر اللہ کی ہے، اس پہ راضی رہنا ہے۔ حساب لیجئے اپنا، کیا میں اللہ سے ڈرتی ہوں؟ کیا میں نے حساب کی تیاری شروع کر دی؟ صرف اللہ کو گواہ سمجھتی ہوں؟ دوسروں پر تنقید تو نہیں کرتی، اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک لفظ پہ عمل کی توفیق دے۔ اگلی سورت ابراہیم ہے، انبیاء کرام کے ناموں میں سے ایک اور خوبصورت سورت، ایک خوبصورت نبی کے سورت میں، جو واقعی اپنی شان میں ایک اعلیٰ انسان تھے، ان کا کردار اچھا تھا۔ پوری سورت روشنیاں پھیلاتی ہے، روشنیوں کا سفر ہے۔ ابتدائی آیات کی تلاوت سنیں گے، ٹوٹل 52 آیات ہے اس کے اندر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.
سورة ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی طرح اندھیروں میں روشنی کا پیغام تھی. دیکھتے ہیں پہلی چھ آیات 1-6, اس کا ٹاپک لکھیے گا اندھیروں سے نور کا سفر, مقصد نزول کتاب. اگر ایک آیت میں کوئی آپ سے پوچھے کہ مجھے بتاؤ قرآن کا مقصد نزول کیا ہے, یعنی آسان لفظوں میں بولوں کہ اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا, تو اس کا جواب ہے ادھر دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں. ان کے پروردگار کے حکم سے, زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف سے. عام طور پہ لوگ سوچتے ہیں کہ دیندار بیکورڈ ہوتے ہیں, پیسیمسٹ ہوتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیے قرآن کی آیات انسان کو الومینیٹ بھی کرتی ہیں اور انلائٹن بھی کرتی ہیں, روشن خیال بناتی ہیں, آپٹامسٹک بناتی ہیں, زندگی کے اندھیروں میں خوش رہنا سکھاتی ہیں. اور اس صورت میں آپ بار بار شکر اور کفر کا فرق دیکھیں گے کہ شکر گزار بندہ اس کتاب سے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ آپ کو مجھے شکر گزار بنا دے. اور فرمایا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کی بات ادھر ہو رہی ہے. کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے, جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہی لوگ پردلے درجے کی گمراہی میں ہیں. ہم نے ہر ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کرے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کو اپنی زبان میں سیکھنا چاہیے. ہم عرب میں ہوتے تو ہمیں لفظی ترجمہ نہیں سیکھنا تھا, اب سیکھیں گے. کتنے لوگوں کے دل میں خواہش ہے کہ اب ہم رمضان کے بعد ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی خواہش پوری کریں اور آپ اس کے لیے کوشش کریں. کیوں بھیجا؟ انہی کی زبان میں, تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے. اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ راست دکھا دے, وہ غلبے اور حکمت والا ہے. یاد رکھو جب کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال. آپ بھی اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ رہے ہیں, الحمدللہ. اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا, بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر شکر کرنے والے کے لیے. جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں, جب کہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے, تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے, اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی. کیا پتہ چلا؟ پہلی بات سیکھی کہ پیغمبر کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، لیکن اگر کوئی اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے، کیونکہ اصل ہادی اللہ کی ذات ہے۔ آپ یہاں آ کر بیٹھے ہیں نا، یہ بھی اللہ نے آپ کے اوپر رحم کیا، ورنہ کتنا بلا لیں کتنا کہہ لیں لوگ نہیں آتے۔ ان کو اللہ لاتا ہے جن کے اپنے دل میں تڑپ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی بڑی خواہش تھی کہ میرا چچا مسلمان ہو جائیں، لیکن ان کی اپنی خواہش جب تک نہ ہو اللہ اس کام کو نہیں ہونے دیتا۔ پھر اس رکوع سے جو سیکھا ہے وہ صبر اور شکر سیکھا ہے۔ یاد رکھیے، یہ دو بہت بڑی خوبیاں ہیں، ایمان کا خلاصہ ہے صبر اور شکر۔ آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا شکر ہے، اور صبر کو شکر پر مقدم کیجئے، کیونکہ شکر سے ہی صبر پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کفران نعمت اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ شکر لوگوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اور سخت وعید دیتا ہے ان کو۔ اللہ کے نبی نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا، تو اس کی وجہ بھی نہ شکری کو گردانا۔ کیا سیکھا؟ صبر اور شکر، لوگوں کو قرآن سے جوڑنا ہے، ہدایت کا راستہ دکھانا ہے۔ خود ذرا اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ میں دوسروں کو حق کے راستے سے روکتی تو نہیں، اور پچھلے لوگوں سے سبق حاصل کرنا ہے، آخرت کو ترجیح دینی ہے۔ بولیے انشاءاللہ۔ آگے ہے خوبصورت آیت، آیت 7 سے 12۔ ٹاپک لکھے شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے، یہ یونیورسل لاء ہے اللہ کا۔ یاد رکھیے، دنیا کی ہر نعمت شکر سے بڑھ جاتی ہے۔ شکر گزار پازیٹیو ہوتا ہے، اس کی زندگی میں دکھ سکھ جو بھی آ جائیں وہ بہرحال شکر گزار رہتا ہے۔ وَاِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، صرف اللہ کی یہ سنت نہیں ہے۔ آپ کسی کو کچھ دیں اور بڑے شوق سے لے لیں اور تھینک یو بھی بولے، اور جس مہذب دور میں آج ہم گزرتے ہیں ہم کہتے ہیں بیٹا تھینک یو بولو، شکریہ بولو آنٹی کو۔ دنیا میں کوئی پانی کا گلاس دے تو آپ اس کو شکریہ بولیں، جس نے اتنا کچھ دیا اس کو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ جتنا آپ کسی کی نعمت کو اچھا استعمال کریں، اس کی قدردانی کریں، وہ اتنا خوش ہوگا۔ تو شکر میں صرف زبان سے تھینک یو نہیں ہے، عمل سے ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کسی کو بہت ہی قیمتی کپڑا دیں، آپ سوچتے ہیں کہ یہ پہنے گا، استعمال کرے گا، خوش ہوگا، آپ کو اجر ملے گا۔ اگلے دن آپ جا کر دیکھیں تو وہ کپڑے سے فرش پہ پوچھا لگا رہا ہے، نہ شکری ہے یہ۔ اللہ کی دیوی نعمتیں، سکلز، وقت، مال، گھر، جو کچھ اس نے آپ کو مجھے دیا ہے اس کا بیسٹ یوز کرنا، یہ ہے شکر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم سب بروئے زمین کے تمام انسان اللہ کی نہ شکری کریں تو بھی اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح، عاد اور ثمود کی، اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔ یہ نوٹ کیجئے، جن کو نہیں سمجھ آنا اس کو وقت کے نبی کے سامنے بھی نہیں بات سمجھ آنی۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے وہ تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے انسان ہی تو ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، اچھا تمہارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے انسان ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تم کو لا دکھائیں، اور ایمانداروں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ یا آپ بھی خود سے کہیے کیا اللہ قابل بھروسہ نہیں ہے؟ ہے نا، تو اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ جبکہ اس نے ہمیں راہیں سجھائیں، وہ اللہ ہی جو ایزائیں تم ہمیں دو گے ہم اس پر صبر کریں گے، توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ توکل کیا ہوتا ہے سیکھ لیجئے، توکل پرندوں سے سیکھیے۔ صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو اپنا پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے چونچ میں کھانا بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنے دنیا کے کام بڑھتے جا رہے ہیں، مشینیں، گیجٹ، اتنا ہمارا توکل کم ہو رہا ہے۔ اللہ پہ توکل کریں گے تو اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، حتیٰ کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، آگے جو ہے آپ خود کو پتہ ہے، آپ اللہ پہ اپنے معاملے ڈال دیجئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے معاملات کی ٹیک کیئر کرے گا۔ تو اس رکوع سے سیکھا شکر، استغفار کرنا، مہلت سے فائدہ اٹھانا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ کے راستے کی دعوت دینا، اور معجزات کی طلب نہ رکھنا۔ آگے ہے آیت 13 سے 21، ٹاپک لکھیے گا سراب جیسی نیکیاں۔ یہ کن کی ہیں؟ جن کے اندر شرک یا کفر کے کچھ بیج بھی ہوں اور نیکیاں بھی کرتے پھریں۔ اللہ آپ کو مجھے ایسے برے انجام سے بچا دے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، ہم تمہیں ملک سے نکال دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے۔ دیکھیں دھمکیاں ملتی تھیں انبیاء کو، پھر بھی دین نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے، یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میرے سزا دینے کے وعدے سے خوف زدہ رہیں۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے۔ ان کے سامنے دوزخ ہے جہاں پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ ذرا سا اس وقت روزے کی حالت میں ان آیات کو برداشت کیجئے اور دعا کیجئے، اللہ اجرنا من النار، اللہ میں آگ میں نہ ڈالنا۔ ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا کولڈ ڈرنکس بنا کر پئیں گے افطاری کے وقت، لیکن جہنمیوں کا کیا حال ہوگا؟ پیپ والا پانی جسے وہ مشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا پھر بھی وہ اپنے گلے سے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی بھی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں۔ اور پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال راکھ کی مانند ہیں جس پر تیز ہوا آندھی چلے اور اڑا کر لے جائے، جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی ان کی گمراہی ہے۔ تو کفر کی موجودگی میں بڑی سے بڑی نیکیاں قبول نہیں ہیں۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لائے، اور اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ ہوگا کیا اس دن؟ سب کے سب اللہ کے سامنے رو برو کھڑے ہوں گے۔ سوچئے، ہاؤ کین وی فیس دا رب، ہم اللہ کا سامنا کس منہ سے کریں گے؟ اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ یا نوٹ کیجئے، جو لوگ جاہل لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں نا اور شرک تک کرنے لگتے ہیں، قیامت کے دن وہاں یہ حالات ہوں گے۔ تو علم لیجئے تاکہ شرک اور بدعت کا فرق پتہ چلے۔ اب تو ہم بے قرار رہیں یا صبر کریں، دونوں ہی برابر ہیں، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ قیامت کی رسوائی ہے، اللہ بچا کے رکھے۔ کیا سیکھا؟ برائی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے، ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ قیامت کے دن کوئی بڑا کسی کمزور کی مدد نہ کر سکے گا۔ اللہ برے لوگوں کو دنیا سے ختم کر کے اچھے لوگ لے آئے گا اگر ہم نے اچھا کام نہ کیا۔ سوال کیجئے خود سے، کیا میرے دل میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہے؟ ہے نہیں تو مانگ لیتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے خوف دے دے۔ اللہ عمین یسلکل خدا ابت تو قابل افاف اول غنا۔ خشیت مانگیے، خوف مانگیے، بہت سخت وقت ہے جو آنے والا ہم سب پہ۔ پھر پوچھیے، اللہ سے ڈرنے والے برائی سے دور رہتے ہیں تو کیا میں ڈرتی ہوں؟ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، اور کیا میں اللہ کے راستوں کی طرف دعوت دیتی ہوں؟ آیت 22 سے 27، 22 سے 27، دو ٹاپک ہیں اس کے، بہت ہی خوبصورت رکوع ہے، اس میں سے بھی کچھ ضرور سننا چاہیے آپ کو بعد میں۔ ایک ٹاپک ہے اسلام A to Z، روٹ ٹو فروٹ، اسلام میں کیا چیز پہلے آتی ہے اور کیا بعد میں، وہ آپ اس میں دیکھیں گے۔ اور اسی میں شیطان کی تقریر بھی ہے، کیسے؟ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے۔ دیکھیے شیطان کا اس دن کا یہ جملہ اگر آج یاد رہا تو انشاءاللہ ہم اس کے دو پیچ میں نہیں آئیں گے۔ کیا؟ اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کے خلاف کیا، میرا تو تم پر کوئی دباؤ نہیں تھا، ہاں تو میں نے تم کو پکارا اور تم نے میری مان لی، بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں نہ تم میرے فریاد کو پہنچنے والے ہو، میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس پہ تو ایک ہی کمنٹ دے دوں کہ وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تکیہ تھا۔ ساری زندگی ابلیس کے شوق میں گناہ کرتے رہے، وہاں کیا ہوا؟ پیچھے ہو جائے گا۔ تو لکھ لیجئے، ہر گناہ شیطان کا دعوت نامہ ہے، چاہو تو قبول کر لو چاہو تو ریجیکٹ کر دو، یا تو شریعت ہے رحمان کی یا ہے شیطان کی جو رجیم ہے، خود تو ڈوبے گا ہم کو بھی لے ڈوبے گا۔ اس کے برعکس ایک پیارا سا گروہ جن کا یہاں ذکر کیا گیا آیت 23 اور اس سے آگے، وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ایک پاکیزہ باد کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جب اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور ناپاک بات کی مثال ایسے درخت کی ہے جو زمین کے کچھ اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ ثبات یعنی طاقت یا مضبوطی حاصل نہیں ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں ناانصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ یہ ہے اسلام کا سرسبز شاداب درخت۔ یاد رکھیے کہ جس طرح ایک بیج زمین میں جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اوپر سے سورج کی روشنی، کھاد، پانی ملتا ہے، تو وہ بیج شروع میں آپ دیکھیے اس پکچر میں کیسے پریک سا بیج ہے۔ بندہ مومن کا دل بھی مٹی کی طرح ہوتا ہے، وہی الہی کا پانی ڈلتا ہے جیسے اس وقت آپ کے میرے دل پہ ڈل رہا ہے۔ اب اس میں سے اللہ کی محبت کا ایک پودا اگے گا۔ اگلی سلائڈ میں دیکھیے، پودے کو باہر نکلنے کے لیے مناسب ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایمان نیکیوں کے ماحول میں پھلتا پھولتا ہے۔ جب اللہ کی محبت آتی ہے، رسول کا مقام سمجھ آتا ہے، تو زندگی سنور جاتی ہے۔ یہ دیکھیے، شروع میں جڑے بنی، یہ ہے عقیدہ، تعلق باللہ، تعلق بالرسول، ایمان بالآخرہ۔ 13 سال ان جڑوں کو مضبوط کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے جا کر دیکھیے کہ جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو پھیلنے لگتی ہیں، اور اوپر سے یہ مضبوط تنا بنتا ہے۔ یہ ہے عبادات، نماز، روزہ، دعا، حج، زکوٰۃ، جہاد۔ جب اللہ کی محبت آتی ہے تو نماز مشکل نہیں لگتی، اور پھر باقی عبادات بھی آسان ہوتی ہیں، اس کے اوپر پھر شاخیں ہیں۔ یہ ہیں معاملات جو آپ اور میں آج کل کر رہے ہیں رشتے جوڑنے کی صورت میں، اور اس پہ پھر پھل لگتا ہے ایمان کا۔ یہ ہے مومن جو ایک سرسبز شاداب درخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے۔ آپ خود اپنے طور پہ چاہیں تو سبیل الجنہ کے فولڈر میں جا کر ان آیتوں کی تفسیر سن لیجئے، تو بہت کچھ ملے گا۔ فی الحال ہم نے جو سیکھا، اللہ کے وعدے سچے ہیں، شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں۔ کیا میں اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتی ہوں؟ کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت اللہ کے حکم سے پھلتا پھولتا ہے، اور کلمہ خبیثہ کڑوا کمزور درخت ہے جو ناپائیدار ہے اور اذیت کا باعث ہے۔ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ایمان پر استقامت دے۔ یہ جو تثبیت کی بات تھی نا، یہ قبر میں منکر نکیر کے سوالوں پہ بھی ہے، اور میدان حشر میں بھی ہے، اور زندگی میں نیکی کے کاموں کے دوران بھی استقامت کی ضرورت ہے۔ آگے ہے 28 سے 34، ٹاپک لکھ لیجئے، ایک نعمت کو بھی نہیں گن سکتے، کہاں بہت ساریوں کو گننا۔ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمائے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی دوزخ، جس میں یہ سب جائیں گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہارا واپس پلٹ کر جانا تو جہنم کی طرف ہے۔ اس کے برعکس میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں گے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے کچھ چھپا کر اور کچھ ظاہر کر کے خرچ کرتے رہیں، کریں گے؟ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور محبت. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے پھل نکالے اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں. اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دیں. اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا کہ برابر ہی چل رہے ہیں اور رات دن کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. کتنا اہم ہے انسان, اللہ اس کے لیے کیا کچھ بنا کے رکھا ہوا. اللہ نے اس نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے. اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے. یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور نا شکرا ہے. کیا سیکھا؟ شکر کرنا, آخرت کی تیاری کرنا, کفران نعمت سے بچنا, نمازوں کو قائم کرنا, کھلے چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اور کائنات کی چیزیں میرے لیے ہیں اس پہ اللہ کا شکر گزار بننا. 35 سے 41 ٹاپک لکھیے, دعاؤں سے بھرا ہوا رکوع ہے. اب اس وقت آپ نے بھی آمین کہنا ہے سب دعاؤں پہ. ٹاپک پہلے لکھ لیجئے, ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کتنی مختلف تھیں ہماری دعاؤں سے. یہ تو شرمندگی ہوگی جب دعائیں پڑھ لیں گے, مانگ لیں گے. دیکھیے گا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ دعائیں خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران مانگی تھیں. میرے آپ کے لیے عمل ہے, کوششیں بھی جاری رکھیں, جگہ بھی بنے, ادارے بھی بنے, لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہیں. اور اللہ ہماری ساری دعائیں ابراہیم جیسی ہو جائیں, بیکار چھوٹی چھوٹی چیزوں کے غموں میں اللہ ہمیں نہ ڈال دے. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی یاد کیجئے جب انہوں نے کہا, اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے. آپ یہ ساری دعائیں اپنے اپنے شہروں کے لیے مانگیے. اس شہر کے لیے مانگنی ہے, چلیے مانگیے. اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بنا دے. ہم مانگتے ہیں کہ اللہ اس شہر والوں کو شرک اور قبر پرستی سے بچا لے. میں نے سنا ہے بڑے رنگ رنگ کے مزار ہیں ادھر. اللہ تعالیٰ ان سب تک بھی اس توحید کے پیغام کو پہنچانے والا بنا دے ہمیں. اے میرے پالنے والے معبود, انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے, بس میری تابے داری کرنے والا میرا ہے, اور جو میری نافرمانی کرے تو بڑا ہی معاف کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے. اے میرے پروردگار, میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے. آپ اور میں سوچیں کہ میرے آپ کے پاس دعا سے پہلے ایسی کوئی خوبصورت نیکی ہے جو اللہ کو پیش کر سکیں. واسطہ دے رہے ہیں, وسیلہ دے رہے ہیں اپنی نیکی کا کہ اللہ تیرا گھر بسانے کے لیے اپنے بچے کو لا کر ادھر رکھ دیا جہاں پانی بھی نہیں ہے اور جہاں کھیتی بھی نہیں اگتی. ایسی اخلاص والی نیکیاں پیش کریں تو دین کے کام آسان ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ایسی ایسی نیکیاں کرنے والا بنا دے. اے ہمارے پروردگار, یہ اس لیے ہے کہ وہ نماز قائم رکھیں, بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں. اے ہمارے پروردگار, تو خوب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپائیں اور ظاہر کریں. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. کچھ شک نہیں کہ میرا پالنے والا اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے. اللہ ہمارے دلوں کی دعاؤں کو بھی سن لے. جن کو اولاد کی دولت سے محروم رکھا ہے ان کو اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرما, اور جن کو دیے ہیں ان کے بچوں کو ان بچوں جیسا فرما بردار بنا دے. اے میرے پالنے والے, مجھے نماز کا پابند رکھ. اس پہ تو زور سے آمین کہیں, اور میری اولاد سے بھی. اے ہمارے رب, ہماری دعا قبول فرما. اے ہمارے پروردگار, مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن کے حساب قائم ہونے لگے. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. اللہ ہمیں دل کی گہرائی سے یہ دعا کرنے والا بنا دے. اور اگلی دعا جو آپ میں سے اکثر کو آتی ہوگی, اس کو اپنی جان بنا لیجئے, رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یہ ان سب کے لیے وظیفہ ہے جن کے بچے نماز نہیں پڑھتے اور جن کو اپنے ماں باپ کی فکر ہے اور ایمان والوں کی. اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی نیت کر کے یہ دعا مانگیے گا، اللہ ان کو بھی پانچ وقت کا مسجد کا نمازی بنا دے. اور 41 سے کیا سیکھا؟ کہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگنی ہیں کہ وہ پتھر کی مورتیوں سے بچ جائیں، اور اللہ کے داعی دین یعنی اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی بھی تعلیم اور تربیت سے غافل نہ رہیں. اولیت دیجیے ان کو تبلیغ اور دعوت میں، کیونکہ اللہ کے نبی کو بھی یہی اللہ نے کہا تھا، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، سورہ شعراء 214. کیا پتہ چلا؟ اپنے علاقے اور شہر کے لیے امن کی دعائیں کرنی ہے، بولیے. اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنی ہے، ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے. اپنی اولاد اور گھر والوں کے لیے دعائیں کرنی ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. سب ایمان والوں کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں، اور میرا رب ضرور میری دعاؤں کو سنے گا، اس کا یقین رکھنا ہے. چلیے سورت کے خاتمے کی طرف، 42 سے 52. ٹاپک ہے جہنم کی جھلکیاں، کیا کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں ہونے والا ہے، اللہ سب کو بچا کے رکھے. ولا تحسبن اللہ غافلا، نہ انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے جا رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. آنکھیں کب پھٹی رہتی ہیں؟ جب کوئی اچانک معاملہ پیش آ جائے. تیار تو تھے نہیں ذہنی طور پہ قیامت اور جہنم کے لیے، تو وہاں پریشان ہوں گے. وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی، اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے. لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جب کہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم کہیں گے، ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑا قریب کے وقت تک کی مہلت ہی دے دے، ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی مہلت ہی دے دے، ہم تیری بات مان لیں گے اور تیرے پیغمبروں کی تابع داری کریں گے. کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں؟ یہ ڈانٹ پڑے گی. اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دیں. یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں، اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ اس سے پہاڑ اپنی جگہ ٹل جائیں. آپ ہرگز یہ خیال نہ کیجئے کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا. اللہ بڑا غالب اور بدلہ لینے والا ہے. جس دن زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے سامنے ہوں گے. آپ اس دن گناہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے. دنیا میں کھلے پھرتے تھے نا، وہاں زنجیروں میں باندھے جائیں گے. ان کے لباس گندھک کے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں پر چڑھی ہوئی ہوگی. یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے. بے شک اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. ھذا بلاغ للناس، کتنی پیاری آیت پہ سورت پوری ہو رہی ہے. یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں، اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سمجھ لیں. اولو الالباب کا ذکر کتنا ہے اس میں، ساتھ ہی اگلی آیت بھی ڈال لیجئے سورت ہجر کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. یہ آیتیں ہیں کتاب کی، اور قرآن ہے مبین. تو کیا دیکھا اس میں؟ آیت 48 میں دیکھا تھا قیامت کے دن کی جھلکی، صحیح مسلم کی روایت ہے 7056. قیامت والے دن لوگ سفید پوری زمین پر اکٹھے ہوں گے، جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی. اس میں کوئی جھنڈا نہیں ہوگا، سب کی عزتیں برابر ہو چکی ہوں گی. حضرت عائشہ نے پوچھا، یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا، پل صراط پر. اللہ اکبر. ایک یہودی نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اس دن پل صراط کے قریب اندھیرے میں ہوں گے لوگ. تو کیا سیکھا؟ قیامت کے مناظر سے قیامت کا یقین رکھنا ہے، توحید پر قائم رہنا ہے، سب انسانوں کو خبردار کرنا ہے، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے اس کا یقین رکھنا ہے، میرے ہر عمل کا بدلہ ملے گا، تیار رہنا ہے. سوال کیجئے، کیا میں اپنی زندگی سے بہترین فائدہ اٹھا رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی میری اصلاح فرما دے. آگے سورت ہجر جو کل کے پارے میں آئے گی، 99 آیتیں. صرف ایک آیت اس پارے میں کیوں ہے؟ تاکہ ہم غور کریں کہ یہ کیا خوبصورت کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین, یعنی واضح کتاب ہے, مبین ہے. آپ کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ بڑی مشکل کتاب ہے, سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں, یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں کھلی اور روشن قرآن کی. اللہ اس کی روشنیوں سے فائدہ اٹھا دے. سوال کیجئے خود سے جاتے ہوئے, کیا میں واضح اور روشن کتاب سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ خیری خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.